لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین. یہ بتائیے کیسا گزرا آپ کا بھی؟ جی الحمدللہ رب العالمین، میں لکھی تھی کیسا گزرا؟ کیسے گزرا؟ گرامر کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہو رہے کہ اب ٹیسٹ آنے والا ہے، اب کیا کریں، اس طرح سے بوجھ پڑ رہا ہے، ایسی کیفیت تو نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، کوئی پریشانی آئے یا کوئی بھی خوشی کا لمحہ آئے، دونوں ہی ٹیسٹ ہے نا. اب یہ کہ ٹیسٹ میں ریئیکٹ کیسے کہتے ہیں میں اور آپ، اصل چیز یہ ہے نا کہ ہاں اس وقت بھی کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آئی نو کہ آپ مجھ سے بہت ساری چیز سے پریشان ہوں گے کہ گرامر کا ٹیسٹ آنے والا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں نا. جی جی الحمد للہ، اللہ حافظ نیچے کے سال کے سارا ماشاء اللہ بارک اللہ. جی آواز نہیں آ رہی، جی ٹرائنگ ٹو فگر. الحمد للہ صحیح، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ میرے خیال سے دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ سے ہی ڈیلے ہو جائے، تھوڑا ٹائم مل جائے. میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ تھوڑا سا گرامر کا ٹیسٹ تو تیار ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کو انشاءاللہ 10 نومبر تک مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا اور الگ سے جائیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوئی، اور اب آپ کو آسانی کے لیے کریے کہ مجھے لگا کہ آپ نے صرف کافی سسٹرس کو کہیں ایسا نہ ہو پینک پریشان ہونے لگے، اور اس وجہ سے وہ غلطیاں کر جائیں. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو زیادہ غلطیاں کر جاتا ہے نا، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ آپ کو ایک دو ہفتہ اور دے دیا جائے. ٹیسٹ تو تیار ہے ان شاء اللہ، 10th of November ان شاء اللہ آپ کو اسے صحیح مل جائے گا. تو آپ اس کے بعد 2 ویک کے اندر مجھے، بجائے میں نے آپ کو 1 ویک کہا تھا نا، تو آپ ریلیکس ہو کے آرام سے 2 ویک ان شاء اللہ لے لیے گا اور ٹیسٹ کر لیے گا، پریشان نہیں ہوئے نا. جی فرحانہ، دسمبر کو بتائے آپ بھول جائیں گے اس وقت تک سارا، کیونکہ میں آج آپ کو انشاءاللہ فیل پڑھانے والی ہوں نا، تو وہ آپ سارا بھول جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ جی 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 رومن میں، جی رومن میں پلیز سسٹر مصفا، میں انشاءاللہ سسٹر عظمیٰ سے دوبارہ اس چیز کو ریکویسٹ کر دوں گی کہ رومن میں بھی لکھ دیا جائے یا انگلش میں اس کو کہہ دیا جائے. اینی اور انشاءاللہ ہم سسٹر عظمیٰ سے ریکویسٹ کر دیں گے. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینی اور سسٹر فرحانہ پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریے کہ آپ کو پتا اگر آپ بھول جائیں گے، کیونکہ اب آپ فیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے آپ کو فریش مائنڈ ہونا ضروری ہے. وہ چیزیں آپ کا، اسی لیے میں نے اس پہ آپ کے جو گرامر کا جو آپ کی سیئر ہوگی ان شاء اللہ اس کورس میں، اس کو جسے کہا جائے پورشن بنا دوں، اور ہر پورشن کا آپ کا ٹیسٹ ساتھ ساتھ لے لیا جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ایک ساتھ اگر آپ کا گرامر کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے ہر چیز کو یاد رکھنا نا، اسی لیے پہلے ایس ایم کروا دیا گیا. اب ان شاء اللہ آپ کو فیل کر فیل کا ٹیسٹ آئے گا، پھر سارے مرکبات، اور اس میں ان شاء اللہ لیٹرس کو بھی کور کیا جائے گا. کچھ اس میں کور کیا جائے گا، کچھ ان شاء اللہ مرکبات کے اندر فیل وغیرہ اور لیٹرس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسانی کے لیے کیا تھا، تاکہ लेकिन मकसद अगर आपको दिसंबर तक देंगे तो सर फरहान हो, तो उसमें यह कि आपके भूलने के चांसेस होंगे, फिर आप फेल से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी अपनी तो राय ये है, बाकी आप बताइए आप लोग क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह आपको, अगर आपको जब 10 दिसंबर, मैंने तो आपको फर्स्ट वीक कहा था ना, अल्लाह ताला को जुगाया, शायद उन्होंने कहा नहीं थोड़ा और टाइम दे देना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जी, तो मैं यही सोच रही हूँ कि आपको, फिर मैंने 1 वीक कहा था कि आप 1 वीक के अंदर टेस्ट मुझे दे देगा, लेकिन आप 2 वीक और ले लीजिए, जब टेस्ट आ जाए जल्दी उसके बाद 2 वीक और लीजिए, बस कोशिश करके 2 वीक के अंदर तो आप कर लेंगे। आपने जब सैंपल टेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट वही बेहतर है, तो फिर क्या गर्दानी, तो आपको मैं डी फर्स्ट से कह रही हूँ ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को गर्दानों का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो जी, बेस्ट टाइम है एग्जैक्टली। अगर आप भूल जाएंगे ना, फिर आपको ना वही होता है कि हम फेल पढ़ने लगेंगे तो सारा एग्जाम भूल जाएंगे, तो मैं चाह रही थी आपको टेस्ट ले लो ना। जी चलिए, मुझे हाँ जी, आपको सैंपल टेस्ट ही नहीं मिला है तो सिस्टर आपके पास क्यों नहीं आया? आप इंशाल्लाह वो हमारे जो सिस्टर उसमें को मेल करिए, आप इंचार्ज जो जो भी आप जिस पे आपसे आपके पास टेस्ट आते हैं वो जो भी आपके ईमेल एड्रेस हो, आप इंशाल्लाह ईमेल करिए कि आपको नहीं मिला, या कोई भी सिस्टर इनको प्लीज सैंपल टेस्ट फॉरवर्ड कर दे ताकि इनके लिए आसानी हो जाए। आई विल सेंड अगेन जी इंशाल्लाह। जी प्लीज जी। अच्छा ये बताइए कि हाँ इंशाल्लाह, पहले हम अटेंडेंस ले लेते थे, आज हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम है तो हम इंशाल्लाह फॉरन ग्रामर को शुरू करेंगे। अगर आप में से तो जो ज्वाइन नहीं करा, वो जो आपके पास आपको स्क्रीन शेयरिंग का लिंक दिया गया है, अगर आप में से सिस्टर आ सकते हैं तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लिए, जब तक नहीं हुआ मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है? हम इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे फेल के बारे में, आप सब प्लीज फ्रेश हो जाए, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंडेंस कुमार राशि तवीम कलीम उद्दीन नाइमा अहमद तफीफा फातिमा शबाना मिर्जा फरहाना कुरैशी उस्मा फायदा नदीमा निगर तबा मोहम्मदी शाजिया शेख शिफा शेख कहकशा महमूद फायजा अशरफ सलीना जबीन मदना खान फरा अर्जमन अर्शर गला साइमा इफरान शाहिदा वित्ती बुशा सईद फुरतुलैन इकबाल मिस्टर फुरतुलैन इकबाल मिस्टर तसीम रुकैया शेख उम्बर अमजद आफरीन तरन्नुम नाशी मोहम्मद शाहीन पठान उस्मान डार आलिया हबीब तसीम फाजि सईना शुमाइल नगीना मुश्ताक शमसा रहमान वजीहा अख्तर रुकैया उद्दीन असरा कौसर इरम चौधरी अनिला शुजा रुखशंदा कुरैशी रफत नदीम निकत उस्मान नुसरत आयशा हुमैरा मदनी सादिया मुनव्वर शमीम शहनाज अफरोज मुश्ताक हुमैरा तबस्सुम तनवीर सुल्ताना कुलसुम अहरार। मुझे उम्मीद आप सबने लगा लो, अगर आप में से कोई ले तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि सिस्टर आपको, सिस्टर उजमा ने इंशाल्लाह ग्रामर की जो लास्ट लास्ट टाइम के सिस्टर ने मुझे गैदानों का पूछा था ना, आई वॉज कंफ्यूज, मैं उस वक्त में कंफ्यूज हो गई थी, आपको याद है? तो मैंने कहा था कि याद रखिए जो जो नून जिसको हम लोने वकाया कहते हैं, ठीक है, वो कब इजाफा किया जाता है? फेल के साथ, ठीक है? जैसे जब फेल आए, फेल जैसे हम कहते हैं ना, खौला फोतनी तूने पैदा किया, ठीक है ना, मुझको, ठीक है? अब ये हमें तो ये या की जो जमीर है जिसको हम या मुतकलम कहते हैं, ठीक है, अब हम या को डायरेक्ट ता के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है? तो उससे पहले एक नून का इजाफा किया जाता है जिसको उन्होंने रखाया गया है। लेकिन जो मैंने आपको शीट भेजी है उसमें इंशाल्लाह आपके सामने होगी ना, तो उसमें इंशाल्लाह आप देख लीजिए, जब सिस्टर ने पी का पूछा था ना, तो क्या हो जाएगा? पी या हो जाएगा, ठीक है? अगर हम पी वी से करेंगे, पी वी माँ पी हूँ पी हा पी वी माँ पी हिन्ना पी सा पी कुमा पी कुम पी की पी कुमा पी कुन्ना पी पी या पीना, ठीक है ना? इंशाल्लाह तो इसको आप देख लीजिएगा, इसी तरह करेंगे कि या पे शायद आ जाएगी, इसमें या मुतकल इसमें जो है उन्होंने वकाय का इजाफा नहीं करेंगे। उस वक्त थोड़ा सा मुझे जैसे कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको शीट्स भेज दूंगी, आपको मैंने लहू के साथ भी भेज दी है, मिन के साथ भी भेज दी है, आप सबको मिली है ना सिस्टर ने? जी आपको दी है ना? जी शायद जी पी यहाँ पे शायद आएगा, ठीक है, पी यहाँ पे शायद आ जाएगा, लघु में तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे पी यहाँ पे शायद आ जाएगा, ठीक है? दो या है, एक तो पी की या है और एक जो है या मुतकल्लम है, बात क्लियर हो गई है? जी तो इंशाल्लाह आप उस चीज को देख लीजिएगा, अगर फिर भी बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिस्टर आपने शायद कहा था ना, और क्यों सिस्टर आप ही ने शायद मुझसे कहा था इसके बारे में, या मुझे याद नहीं? जी सर आपकी आपके सवाल से आसानी होगी ना। चलिए आप सब फेल का पेज नंबर 13 निकाल लीजिए, सर के जो नोट्स है उसको सामने रख लीजिए। इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं इसको इलेबरेट करूंगी, थोड़ी सी चीजें इसमें एडिशन करूंगी, तो मेक श्योर आपकी पेंसिल जो भी पेन और पेपर है वो साथ साथ क्योंकि आप इसके अंदर अगर आप इसको प्रिंट आउट करके पेज नंबर 13 सामने रख ली, या तो आप इसी में एडिशन कर लीजिए या फिर अपने पास एक साथ ही जिसमें कहा जाए एक पेपर जो भी पेपर है उस पर लिख लिया चलो चलिए। तो ये फिजिकली क्या होता है, जैसे हमने हमने देखा था कि हमने क्या किया था, डिवाइड किया था ना कि मुद्रा की तीन टाइप है ना, एक होता है एसएम, दूसरा होता है फेल और तीसरा होता है हरफ। ठीक है, हमने एसएम की पूरी बहस पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह फेल पे जाएंगे और इसके साथ ही साथ हम थोड़ा आगे में मुरकबात और हर्फ दोनों को कवर करेंगे। ठीक है जी, पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 13 है, सर के नोट्स में पेज नंबर 13 है। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखिए फेल बेसिकली होता क्या है। हम फेल किसे कहते हैं, अगर आपको दो छोटी सी बातें याद रहे कि जिसके मायने में कोई टाइम हो, ठीक है, यानी कि एक को काम होगा नंबर वन, और नंबर टू उस काम में कोई ना कोई जमाना पाया जाएगा, या बहुत ही मुख्तसर अंदाज से अगर अगर आप कह सकते हैं तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, हम फेल किसे कहेंगे, वो काम जिसके मायने में कोई टाइम पाया जाए, कोई जमाना पाया जाए, यानी वो या तो आज हुआ है वो काम, या कल हुआ है, या कल होगा, ठीक है, या जिसे कहा जाए होने वाला है। तो कहने का मकसद ये क्या, फेल की आसान सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू वर्क। बात क्लियर है, क्या समझ में आया कि जिसमें काम जरूर होगा और काम के साथ उसके अंदर कोई ना कोई टाइम पाया जाएगा, जमाना पाया जाएगा, चाहे वो आज हो या कल हो या कल हो चुका हो। बात इतनी क्लियर है सबको, ये बताइए इतनी सी बात सबको क्लियर है जो फेल की डेफिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर आप जी काम और जमाना, बिल्कुल काम और जमाना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें में काम होगा जमाना, बारकल्ला। अच्छा अगर मैं आपसे कहती हूँ अभी देखिए, अगर आपको फरा से याद है, जैसे जलसा आपने ये सारी गर्दाने याद की है समाई के अंदर, ये आपको इंशाल्लाह फिल्म में आसानी होगी अगर आपने वो गर्दाने याद की। हाँ तो याद है ना, छला सा मैंने कहा था कतबा से कह लीजिए, न सारा से कह लीजिए, वो आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो फरा तो मैंने पढ़ा, ठीक है, अब ये क्या है मैंने पढ़ा, इसका मतलब है मैंने आज भी पढ़ा हो सकता है, या मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा, या मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा। बात है कि ये काम जो है वो पास्ट का लग रहा है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, या मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ। यानी अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये काम अभी हो रहा है ना। आप बात मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ूंगी, तो या तो मैं काम अभी कर रही हूँ या फिर मैं बाद में करूंगी, पढ़ूंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैंने पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि मैं पढ़ चुकी हूँ, ये काम कर चुकी हूँ, जो जो काम हो चुका हूँ उसको क्या कहते हैं, पास्ट, दोबारा करूँ, है ना, यही लग रहा है ना, माजी पास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहती हूँ कि मैं नहीं पढ़ा, ठीक, अब मैं कहती हूँ अकराउ, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो क्या होगा, तो ये इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहती हूँ मैं पढ़ती हूँ, क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, मैं पढ़ती हूँ, प्रेजेंट लग रहा है ना। अगर मैं कहूंगी कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ूंगी, जी अभी नहीं बाद में, तो क्या फ्यूचर, बारह कर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, कुछ अलामतें होती हैं जिसके जरिए से हम इंशाल्लाह फेल को पढ़ेंगे देखेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इसम से फेल को, ठीक है। तो कुछ अलामतें ये कि जब भी एंड में था साकिन आ जाए, क्या होती है तार साकिन, मैंने आपको बताया था ना पहले लेक्चर्स के पहले जो हमारे हमारे सेशन हो चुके हैं उसमें बताया था, एक ता गोल होती है जिसको हम ताए मरबूता कहते हैं ना, वो गोल ता होती है, ठीक है ना, और एक होती है ताए मबसूता, मीम बा सीन वाव प और हा, याद है ना, बसा ता फैली हुई खुली हुई, ठीक है ना, तो ये वही है। तो ये क्या है, ऐसी ता जो कि ओपन हो, ओपन लेकिन मस्ट है उसके ऊपर जज़्म आना, उस पर सुकून आना, जैसे नसरत, जलसत, खलकत, कतबत, कादत, ठीक है, तलबत। तो अब आप सब ता के ऊपर देख रहे हैं कि जज़्म आ रही है ना, सब पे साकिन हो रहा है ना, इस ता को हम टाइम मबसूता कहते हैं। और ये ता जब भी आ जाए तो आपने आंख बंद करनी है, कहना है फेल है, फेल के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ फेल की अलामत है। बात क्लियर है इतनी, ये बात क्लियर है, अगर ता साकिन ऐसी ता जो कि ओपन हो اور اس پر جزم ہو تو یہ کس کی علامت ہے؟ فیل کی علامت ہے. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ پہلی علامت تو ہو گئی. اچھا اب سیکنڈ علامت دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے کچھ لیٹرز بتائے ہیں نا, لم لما لن سین صوفا پن, یہ سارے لیٹر یاد رکھیے فیل سے پہلے آ جائیں. جب بھی کبھی آ جائے لم لم یلد ولم یولد تو لم کے بعد یلد فیل ہے. ٹھیک ہے, آ جائے نا لم یا لن آ جائے, لن تنال البرا آپ نے پڑھا ہے نا, لن تنال البرا, تو یہ لیٹر ہمیشہ فیل سے پہلے آ جائے. اسی طرح قد قد یا لمون ان قریب وہ جان لیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا سین سین اور صوفا ہم نے پڑھا ہے نا, سیالمونا صوفا تعلمونا, یہ سب الحمدللہ. تو یہ جو لیٹر آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کے نام آپ یاد کر لے گا, یہ کون کون سے ہیں, لم لن سین صوفا قد, اس طرح لما بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی لیٹرز ہوتے ہیں, انشاءاللہ میں کچھ ایڈیشن کروا دوں گی, لیکن فی الحال آپ ان کو ذہن میں رہتے جائے. لم لن سین صوفا قد یہ ہمیشہ فیل سے پہلے آئیں گے, اور جب یہ فیل سے پہلے آئیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد جو آر او فیل ہے, تو لہٰذا یہ فیل ایک علامت بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا تیسری بات اہم دیکھیے, تیسرا اہم دیکھیے کہ فیل امر. ٹھیک ہے, امر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے. جیسے میں کہتی ہوں اکتوب, لکھو, آپ سب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میں کہتی ہوں علم, جیسے نا آئے لم سے اے لم کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس نے جانا, تو جانو جانو. ٹھیک ہے, اے قورا پڑھنے کے لیے آتا ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جیسے کہا جائے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے, چھوٹوں کو تو ہم آرڈر دیتے ہیں لیکن بڑوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے نا, ان سے تو ایسے التجا کی جاتی ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں. تو یہ جو ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جو کہتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کسی کام کی, اس کو ہم کہتے ہیں فعل امر. ٹھیک ہے, جیسے اور مدد کرو. ٹھیک ہے, اکتب لکھو, تو یہ بھی بیسیکلی ایک ہی علامت. جب بھی اس طرح سے آ جائے تو آپ الحمدللہ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے, فعل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تین علامتیں پتہ چل گئی, چوتھی ہے فعل نہیں. یاد رکھیے کہ جب بھی فعل اور فعل سے پہلے لام الف لا لگ جائے. ٹھیک ہے, اچھا انشاءاللہ فعل ہے اور فعل سے پہلے لام الف زبر لا لگ جائے. ٹھیک ہے, لا تنصر. ٹھیک ہے, نہیں تم مدد کرو. ٹھیک ہے, نہیں تم مدد کرو, تو کسی کام سے اگر اسٹاپ کیا جائے, روکا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے قرآن پاک کے اندر بہت سارے کیا ہے, ڈوز ہیں, کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام کرنے کو کہتے ہیں نا, لیکن بہت سارے کاموں سے منع کیا, جیسے زنا ہے نا, چوری ہے, ایسے آرڈرس آئے نا کہ نہیں کرنا چاہیے. تو جس کاموں سے روکا گیا ہے, وہ ڈونٹ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے, تو وہ بیسیکلی فیل ہے سارے. اور جن کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نماز کے لیے ہے نا, نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے, روزوں کا حکم آ رہا ہے, حج کا حکم آتا ہے, تو یہ سارے کام کرنے کو کہا جاتا ہے. تو جو کام جیسے آرڈر دیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کا, تو وہ تو امر ہے, لیکن جب کسی کام سے روکا جائے گا تو وہ فیل نہیں. تو اس طرح سے ہم نے ٹوٹل جو فیل کی علامات دیکھی وہ کتنی دیکھی, چار دیکھی. نمبر ون, ایسی تا جو کہ اوپن ہو اور اس میں اس پر جسم لگی ہو, وہ فیل کی علامت ہے. اس کے علاوہ نمبر ٹو, کچھ ایسے لیٹرز ہیں جو فیل کے شروع میں آتے ہیں, اس میں لم لن سین صوفا فت. ٹھیک ہے, اگر یہ آ جائے تو ہم اس کے بعد ہمیشہ فیل ہوگا, اسم نہیں آ سکتا اس کے بعد. اور نمبر تھری, فیل امر, کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یا فیل نہیں, کسی کام سے روکا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ چار. اب انشاءاللہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں آج آگے چلیں گے. جلدی سے مجھے اتنا بتائیے, سمجھ تو آ گیا نا؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا سمپل سے فیل ہوتا کیا ہے, فیل کی علامت. اب ہم انشاءاللہ کلاسیفیکیشن پہ جائیں گے, اور یہ جو پہلی کلاسیفیکیشن پڑھیں گے وہ زمانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کوئی کام کس زمانے میں ہوا ہے, یعنی کہ ابھی ہوا ہے یا ہو چکا ہے یا کل ہوگا, اس اعتبار سے ہم نے اس کی ڈیویژن کی ہے. ٹھیک ہے جی, جی اگر ہم میں آپ کو بتاتی ہوں, ماں کو بھی ایڈ کریں گے, لیکن میں انشاءاللہ بھی اس کو آگے جا کے ہم جب فیل کی ڈیویژن پڑھیں گے نا, مثبت اور منفی, اس وقت میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے سسٹر, الحمدللہ. نہیں, لا ہی آئے گا, لا کے ساتھ ماں بھی آئے گا انشاءاللہ. پھر میں آپ کو ڈفرنس بتا دوں گی کہ لا کب آئے گا, جب آپ کو پتا ہوگا فعل مضارع کیا ہوتا ہے, ماں کی کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن, تو پھر انشاءاللہ स्टेप बाय स्टेप मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे देखिए कि हमने फेयर की जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह सबसे पहले हम इसको हेडिंग डाल दिएगा। ऐसे जैसे मैं तो यूजली जैसे नोट्स बनाती हूँ, तो ना आप बताए कि इसको रिटन नोट में लिखिए, आपने क्या करना है, ब्रांचेस बनानी है। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालनी है जबाने के एतबार से, और फिर आपने ब्रांच बनानी है उसको, यानी आप इस तरह से ब्रांच तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दीजिए। एक में लिखिए माजी, दूसरे में लिखिए मदारे, और तीसरे में लिखिए अमर। तो आपको याद रहेगा, और छोटी सी बात माजी के अंदर, छोटी सी बात मदारे के अंदर, और छोटी सी बात अमर के अंदर। माजी तो आपको पता चल गया, कोई भी काम जो हो चुका है, यानी जो काम पास्ट में गुजर चुका है उसको माजी कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कतबा, जलसा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कादा, है ना, यही सब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आदा, जलसा, कतबा, तलबा, जहबा, तरबा, नसरा, ये सारे माजी है। ठीक है, अच्छा एक चीज पहले हम इंशाल्लाह इसको कर ले, तो मैं आपको एक चीज का एडिशन करवाऊंगी यहाँ पे, मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो माजी समझ में आ गया, आपने क्या किया, ऊपर हेडिंग डाली कि जमाने के इस बार से हमने फेल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला क्या लिखा, माजी, दूसरा लिखा मदारी, और तीसरा लिखा अमर। माजी तो आपको समझ में आ गया ना कि वो फेल है जिसमें कोई काम हो चुका है, यानी डन हो चुका है, चाहे वो कल हुआ है, चाहे वो कई साल पहले है, यानी वो काम हो चुका है। ठीक है ना, दूसरी हमने देखा है मदारे। मदारे बेसिकली वो फेल होता है जिसमें कोई भी काम या तो प्रेजेंट में किया जाए या फिर फ्यूचर में, या तो मैं उस काम को अभी, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, तो ये काम अभी प्रेजेंट में, या फिर मैं कहूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया ना, कि मैंने इंशाल्लाह इरादा किया कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ये दो टॉपिक कवर करवाऊंगी, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर। तो याद रखिए फेले मुदारे वो फेल होता है जिसमें दोनों मीनिंग आएंगे। प्रेजेंट मीनिंग भी आते हैं, और फ्यूचर के मीनिंग। ठीक है, इसी तरह से आदा से या को उदो, इसी तरह हम बनाते जाएंगे, दौरा यदरीबो, बात समझ रहे, मुदारे जी, दुआत से मुदारे जी, मुदारे दुआत से। अगर आप अपने नोट्स में देखें, मीम, बौद, अलफ, वा और आई, मुदारे। ठीक है, आपके नोट्स में इंशाल्लाह मौजूद है, उसको देखेगा। अच्छा अब आप ये देखिए, जब हम इसको एग्जाम्पल हमारे पास देखा, हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यक्तुमु, यानी वो लिखेगा या लिखता है ना, यही हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हम इंशाल्लाह उसके बाद आगे देखते हैं अमर क्या होता है, जिसमें किसी भी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। इन सबकी हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ जैसे एक जैसे होते ना वर्बली सी डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं, बस वो पढ़ रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह इन सब की वैधानी, खूब खूब वैधानी बनाएंगे, आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी आप सिर्फ फैमिली है कि आपको बहुत मजा इंशाल्लाह आएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा अमर क्या होता है, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है कि ये काम करो। हम अक्सर हमारे तो अक्सर बच्चों को हुक्म देती हैं, हम इससे काफी फेमिलियर है ना, हम लोग अक्सर अपने बच्चों को बहुत हुक्म देते हैं कि बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा ये कर लो। तो आप लोग को बहुत इस अमर है तो बहुत, और आपको आपके बड़े हुक्म देते होंगे, आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड, वो ना, तो इससे तो हम बहुत फेमिलियर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमर को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उक तो जैसे हम अब बजाय आप उर्दू में बोलें कि पढ़ो, आप उसको बोलें आप उसको बोल सकते हैं ना इस तरह से, तो पढ़ो। तो इस तरह से हम अगर अरबी के वर्ड इस्तेमाल कर लें, अगर बच्चा नहीं लिख रहा उसको बोलिए उक तो लिखो लिखो लिखो, तो बच्चा लिखना शुरू हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपके लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जो हम रूटीन में ये काम करते ही रहते हैं, तो वही काम है। अच्छा बहुत सारे जैसे सर ने एक नोट में छोटी सी बात लिखी है कि सरफी यानी सरफ है, जो सरफ है सरफी है वो ये कहते हैं कि फेले मदारी, उन्होंने फेल की चार कस्में लिखी है। चौथी जो है वो जैसे हमने जमाने के एतबार से तीन टाइप देखी ना, माजी है, मदारी है, ये अमर है, लेकिन बाद सर्फियों ने फेल की चार किस्में भी लिखी हैं। वो फेले नहीं को भी एक अलग से फेल कहते हैं, यानी फेले माजी, मुदारे, फेले अमर और फेले नहीं, यानी वो फेल जिसके काम करने से रोका जा जाए। जैसे ला तक तुम, ठीक है, ला तक तुम मत लिखो, मगर हकीकत में ये फेले मुदारे ही की टाइप है, ठीक है, फेले मुदारे ही की टाइप है। तो आप बेसिकली जमाने के बाद से अगर आप चाहें तो आप तीन टाइप भी कर सकते हैं, और आप दोनों ऑप्शन में दोनों तरह से आता है। सर्फियों ने, बाद सर्फियों ने इसको फोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, फेले माजी, फेले मुदारे, फेले अमर, फेले नहीं। आपको चारों का मीनिंग पता चल गया, माजी, पास्ट, मुदारे, प्रेजेंट या फ्यूचर, अमर, ऑर्डर, और फेले नहीं, डोंट, यानी मना किया है काम करने से, ठीक है, कि ये काम नहीं करना, बस इतनी इतनी सी एक्सप्लेनेशन आप उसके आगे आगे लिख लेना, दैट्स इट, ठीक है। बात क्लियर है इतनी, सबको समझ आ गई जी। आपकी मर्जी, आप इसकी चार टाइप भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है आप इसकी जो है वो तीन टाइप भी कर सकती हैं, लेकिन एक इस टाइप के नोट्स में जो लिखा हुआ है कि बाहर ये कि हकीकत अगर देखा जाए तो फेले मदारी ही की टाइप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है। और बाद सर्फियों ने इसको चार हिस्सों में भी, चार क्लासिफिकेशन भी इसकी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं इंशाल्लाह फेले लाजिम और मुतअद्दी। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज देखेंगे, फेल बनता कैसे, इसको हेडिंग डालिए फेल बनने की मराहल, हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, उसको लिखिए। फेल बनने के मराहल को आपने ऊपर हेडिंग डालनी है और तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करनी है। नंबर वन रूट, नंबर टू लिखिए वजन, जिसको डाई भी कहते हैं, रूट को उर्दू में मादा कहते हैं, मादा, जिसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए रूट। नंबर सेकंड वाली ब्रांच पे लिखिए डाई, DIE, डाई या वजन। और तीसरे में लिख लीजिए सेगा या फॉर्म, सेगा या फॉर्म, ठीक है, सेगा या फॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना आसान सा है ना, आप तो फेमिलियर है इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। नंबर वन कौन सा मैंने बताया, फेल बनता किस तरह है, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर वन रूट, जिसे मादा भी कहते हैं, नंबर टू डाई, जिसको वजन कहा जाता है, और नंबर थ्री फॉर्म या सेवा, ठीक है, बात के लिए आ रहा है जी, डाई, DIE, बात के लिए आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, बेसिकली रूट होता क्या है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा पढ़ चुके हैं रूट, रूट के बारे में ना, और रूट आसान सी चीज है, कोई इतनी मशहूर सी चीज नहीं है, लेकिन ये क्या हमें, फिर भी हमें कोई भी फेल वजूद में आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि ये वर्ड बनाइए, उसके रूट चाहिए होगा आपको, है ना, कोई रूट चाहिए होगा आपको, उस रूट के बगैर आप तो वो वर्ड को नहीं बना सकते। जैसे अगर आप कोई केक बनाते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, अगर इंग्रेडिएंट ना हो तो आप क्या केक बना लेंगे, नहीं, कोई भी खाना नहीं बना सकते, केक को छोड़िए कोई भी खाना नहीं बना सकते ना, तो रूट इज द बेसिक थिंग होती है, जिसके अगर वो नहीं होगा तो कोई वर्ड कैसे वजूद में आएगा, है ना, नहीं आ सकता ना। तो बेसिकली एक तरह का रॉ मटेरियल है, आई डोंट नो, बहुत से लोग फार्मास्यूटिकल में काम कर चुके होंगे, तो अगर हम जब टेस्टिंग करते हैं, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो टैबलेट कैसे फॉर्म में आएंगे, सस्पेंशन कैसे बनेंगे, है ना, सिरप्स कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते ना। तो बेसिकली रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली मादा क्या होता है, एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जिससे फेल वजूद में आता है, ठीक है, इतनी सी बात है। एक तरह का क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या मवाद कहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश में कह लीजिए रॉ मटेरियल होता है जिससे फेल वजूद में आता है, और ये ज्यादातर तीन लेटर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ज्यादातर कह लीजिए, बहुत ज्यादा कह लीजिए तीन लेटर पर मुश्तमिल होता है, ज्यादातर जो रूट होते हैं वो तीन पर होते हैं। वजन क्या होता है, डाई क्या होता है, ठीक है, अब वजन क्या होता है, देखिए कि जिसमें मादा, जिन जो हमने रूट वर्ड लेते हैं ना, जैसे हमने कताबा हमने कैसे बनाया, काफिया, तालिया, बालिया, है ना, ये लिया ना, इन लेटर्स को, ये रॉ मटेरियल थे, इनको लिया। अब क्या क्या, अब किस, कौन सा ऐसा सांचा लें, कौन सी ऐसी डाई लें जिस पर हम इसको रखें, तो उसके लिए हमने एक सांचा बनाई, एक डाई बनाई, जो कि अरबी दानों ने इसको फिक्स कर दिया। अब वो कौन सा कलिमा है, आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या कलिमा है जिस पर हम सारे रूट वर्ड्स को रखते हैं, नहीं नहीं याद है, फा, शाबाश, फा, आईन और लाम, याद है ना, फा, आईन, लाम, ठीक है ना। तो आपने क्या करना होता है, जो भी रॉ मटेरियल आप लेंगे, कोई भी जिसे कहा जाए वर्ड का रॉ मटेरियल ले लीजिए, रूट रूट वर्ड रूट लेटर्स को ले लीजिए, और उसको एक खास सांचे में ढालिए, उसको एक खास वजन पर रखिए, ठीक है। अरबी जबान में जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो है फा आइन और नाम। आपने क्या करना है उपाय कि तमाम लेटर, चाहे नसरा हो, जलसा हो, तलबा हो, फादा हो, फादा, जहाँ कोई भी वट एवर द लेटर आपके पास है, आपने क्या करना होता है उन सबको एक सांचे में ढालना पड़ता है। अब वो हमारे पास जो सांचा है वो डाई हो, वो क्या है, फाला, फाकलमा। क्या जैसे नसरा है तो फाकलमा क्या हो जाएगा, नून इज द फाकलमा, ठीक है, सौद इज द आइन कलमा, ठीक है, रॉ इज द लाम कलमा। बात क्लियर है, कितनी सी आसान की बात है। तो ये बेसिकली सांचा या डाई कहलाता है, जिस पर हम क्या करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के रूट लेटर्स को लेते हैं और इस सांचे में डालते जाते हैं। तो फिर हम जब एक सांचे में क्या हो जाएगा, एक तरह का सीगा फॉर्म हो जाएगा ना, हर जो बात है ना, जब आप उसको डालेंगे तो शेप बन जाएगी, ये बनेगी, बनाइए, बनेगी ना। आपने सांचे में डाल दिया, आपके पास सांचा क्या है, एक डाई क्या है, फाइन, आपने इसमें डाल देगा, डाल देगा, डाल देगा, तो कितनी सारी चीजें बनती जाएंगी। तो ये कहलाती, जो जो आप सांचे में डाल के जो एक अप्लाइड फॉर्म आती है ना, एक जो स्पेसिफिक शक्ल आती है ना, उसको बेसिकली सेवा कहा जाता है। आसान सी डेफिनेशन है ना जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही लिखा कि रूट वर्ड को फाइन लाम कलमे के वजन पर रख कर सीगा फॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली, हमने क्या किया, हमने रूट लेटर लिए जो कि रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी वर्ड के, ठीक है, हमने उसको निकाला, उसको एक स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सांचा है फाइन लाम, हमने उसमें डाला, और फिर डालने के बाद जो अब फॉर्म शक्ल में जो शक्ल आई ना, जो स्पेसिफिक जिसे कहते हैं अप्लाइड फॉर्म हमारे सामने आई, उसको बेसिकली हम कह देते हैं सेवा, सेवा कहा जाता है। बात समझ में आ गई, मुश्किल तो नहीं है ना, कि हमने लेटर्स अलग अलग बिखरे में रखे हुए थे, हमने उनको कलेक्ट करके एक वर्ड बनाना है। मैं आपको बहुत सारे जैसे दरमियान में मैं कहती हूँ पौ हा वा, अब जैसे अब आप मुझे इसको जमा करके बताइए क्या क्या बनेगा, पौ हा रा। अब ये लेटर अलग अलग थे ना, ये तो रॉ जैसे जैसे कहा जाए रूट वर्ड है ना, अब आपने क्या बनाया, सौखारा है ना, अब आपने कैसे बनाया, अब आपको पता है कि आपने उसको एक स्टैंडर्ड पे डाला जो कि फा आई लान था, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड सांचा स्टैंडर्ड डाई है, लेकिन अब जो ये शक्ल आ गई, ठीक है, जो फा आला की शक्ल में सौखारा आ गया, तो आपने कहा कि ये जो है शक्ल स्पेसिफिक अप्लाइड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द सेगा। बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, रिपीट कर दो सिस्टर नायमा। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं अब एक और वर्ड देती हूँ, आपने मुझे बताना, उससे इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं रॉ शीन और दाल, ये क्या, इसको पहले हम बताइए रॉ शीन दाल को क्या कहेंगे, ये पहले बताइए रॉ शीन दाल क्या, पहले रॉ शीन दाल क्या होगा, इसको आप क्या नाम देंगे, ये रूट है, ये डाई है, ये सीगा है, अगर मैं आपको बिखरे हुए लेटर दे रही हूँ रोशीन दाल, ये रूट है, इसको सब एग्री कर रहे हैं, शाबाश। मैं कहती हूँ बौ हा का, ठीक है, बताइए ये क्या है, बौ हा का रूट है, अब आपने बिल्कुल आपको समझ में आ गया रूट क्या है, है ना, पहला स्टेप समझ में आ गया, ये बेसिकली रॉ मटेरियल है, वो बेसिक लेटर्स हैं जिससे मिलकर एक वर्ड वजूद में आता है, अफाल बनते हैं, फेल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने जब रूट वर्ड लेटर्स रॉ मटेरियल आ गया, अब हम उसको कैसे जोड़ें, कोई स्टैंडर्ड है, कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं रखूं, जी हाँ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक सांचा है, और वो क्या है, वो कौन बताएगा मुझे, वो मुझे कौन बताएगा, शाबाश, फा आइन लाम। अब हमने क्या किया, बिल्कुल फा आइन लाम फाला रोशदा बाहिका, ठीक है, हमने इस पर रख दिया। अब बताइए कोई मुश्किल है, आपको सांचा समझ में आ गई यानी डाई समझ में आ गया, आपको वजन जिसे कहा जाए वजन या डाई, या फिर आपको मादा समझ में आ गई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, सीगा। अब ये बताइए फा आयला, आपको पता है ये कौन सा, अब ये एक अप्लाइड शक्ल आ गई ना, जब आपने उस सांचे के अंदर डाल दिया उन लेटर्स को, तो एक खास स्पेसिफिक शक्ल किस शक्ल में आ गई, फा आयला रोशादा। अब ये खास शक्ल है कि नहीं बताइए, एक खास शक्ल थी ना कि लेटर्स को ज्वाइन किया, उसको एक स्टैंडर्ड में डाला और उसे एक अप्लाइड फॉर्म आ गई, उस अप्लाइड फॉर्म को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सीगा। بات کے لیے. اچھا نائمہ آپ کو بات کے لیے ہوئی, سمجھ آ گئی جی, الحمد للہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس طرح سے لیٹرز مجھے اتنے آتے ہیں, آسان کی بات ہے نا, مشکل نہیں تھے. بابا 5 منٹ ان شاء اللہ اور ہے, میں ان شاء اللہ کوشش کر کے آپ کو کور کرواتی ہوں. یہ آپ اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لے گا, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو میں نے اگزامپل دی نا, آپ توہارا کو کر لیجیے, توہارا سے کر لیجیے, زہابا سے کر لیجیے, اس کو الگ الگ کر کے لکھیے, پھر اسٹینڈرڈ میں آپ لکھیے, اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے, اس طرح ڈالیں گے, اور پھر آپ ایک فارم بنا لیجیے, ٹھیک ہے, وہ نیکسٹ اسٹیپ ہو جائے گا. یا میں انشاءاللہ آپ کو ایکٹیویٹی بھیج دوں گی, تو آپ اس میں اس طرح سے کر لے گا, ٹھیک ہے, دیکھوں گی آپ کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ تو میں آپ کو ایکٹیویٹی بھیج دوں گی. چلیے یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ فیل بنتا کیسے ہے, فیل کی ہم نے ڈویژن دی تھی زمانے کے اعتبار سے. اب ہم ان شاء اللہ ون مور ڈویژن دیکھیں گے, اور یہ ڈویژن کیا کہلاتی ہے جی, ایک ہوگا فیل لازم اور دوسرا ہوگا فیل متعدی, ٹھیک ہے, فیل لازم اور فیل متعدی. یہ کیا ہوتا ہے فیل لازم اور فیل متعدی, یاد رکھیں یہ فیل کی ڈویژن جو ہے وہ فاعل اور مفعول کے اعتبار سے, اس کو ہیڈنگ ڈال دے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فاعل اور مفعول کے اعتبار سے ہم نے کیا کرنی ہے, ہم نے فاعل اور مفعول کے اعتبار سے فیل کی دو ڈویژن کر دی ہے, نمبر ون لازم اور نمبر ٹو متعدی, ٹھیک ہے, متعدی. بات کے لیے رہے جی, صیغہ کا ڈیفینیشن پلیز ریپیٹ کر دو. اچھا میں کر دیتی ہوں, دیکھیے صیغہ آپ اس کو لکھ کے جائیں, کسی بھی فعل کی وہ اپلائیڈ فارم جو مادے کو وزن میں رکھنے کے بعد بنتی ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی فعل کی وہ اپلائیڈ فارم جو مادے کو وزن میں رکھنے کے بعد بنتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے مادہ لیا تھا, اس کو وزن میں ڈالا تھا نا, جو ڈائی تھا ہمارے پاس فائنل, اس میں ڈالا, اس کے بعد ایک شکل فارم ہو گئی, اس کو ہم کہتے ہیں آسان سی ڈیفینیشن الگ, کہ کسی بھی فیل کی وہ اپلائیڈ فارم جو مادہ یعنی روٹ ورڈ کو اس کے ڈائی میں رکھنے کے بعد بنتی ہے. دیکھا چلیے الحمد للہ. چلیے ہم نے اب ون مور ڈویژن کرنی ہے, ایک دوسرے ڈویژن کیا ہے, فائل اور مفعول کے اعتبار سے ہم نے فیل کی کیا کتنی ڈویژن کر دی, دو ڈویژن کر دی. اس سے پہلے کی ساری چیزیں تو بہت آسان تھی نا, آپ نے سنا بھی ہوگا, ان شاء اللہ 3-4 منٹ ہے, ہم ان شاء اللہ اس کو امید ہے کور کر لیں گے, ٹھیک ہے. لازم اور متعدی, لازم کیا ہوتا ہے, آسان سے الفاظ میں آپ کہیں گے جو فیل صرف فائل کے ملنے سے بات پوری کر دے, یعنی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ کو میں انشاءاللہ کچھ چیزوں کے ذریعے سے اس کو سمجھاتی ہوں, یعنی آپ کہیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ فیل کی مفعول اور فائل کے اعتبار سے کتنی ڈویژن ہے, تو آپ نے بتانا ہے دو, نمبر ون فیل لازم اور نمبر ٹو فیل متعدی. لازم کیا ہوتا ہے, جس میں بس آسان سے ڈیفینیشن, جس میں فائل کے ملنے سے بات مکمل ہو جائے, یعنی اگر میں آپ کو جو بات کہوں, ٹھیک ہے, اب جیسے میں آپ کو ہم جیسے کہتے ہیں نا, کوئی کام کرتے ہیں, پڑھنا کیا ہے, پڑھانا کام ہے نا, لیکن کوئی نہ کوئی پڑھانے والا تو ہے, تو بات تو کمپلیٹ ہے, فائل بھی موجود ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. لیکن کچھ کام ایسا سسٹر کہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کام کو کرنے کے لیے صرف فائل کے یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس سے وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہوتا کیا ہے, اس لیے ایک اور ہمیں ایکسٹرا جسے کہا جائے ہیلپر چاہیے ہوتا ہے, جس کو ہم مفعول کہتے ہیں. جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کام کے اندر, تو پھر وہ کام ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کام تھا. تو کچھ کام تو ایسے ہیں جو صرف فائل جو فیل اور فائل چاہیے, دیٹس اٹ, تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے. لیکن کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جس میں فیل کے ساتھ فائل اور پھر ساتھ میں مفعول بھی چاہیے, پھر جا کے وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر جا کے وہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں متعدی, متعدی, ٹھیک ہے, متعدی. اچھا لازم کیا ہو گیا, جو فائل کے صرف فیل اور فائل, اگر آپ کو اتنی ڈیفینیشن یاد رہے, فیل پلس فائل یہ لازم ہے, فیل پلس فائل پلس مفعول یہ متعدی ہے. بات سمجھ میں آ گئی, اگر صرف فائل ہو جائے گا فیل کے ساتھ, بات آپ کو پوری سمجھ آ رہی ہے, تو لازم ہے. اگر فیل ہے فائل ہے مفعول ہے پھر جا کے بات پوری سمجھ آتی ہے, تو پھر یہ متعدی ہے. آسان سی بات ہے نا, مشکل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ایک دو چیزیں ڈیفرنشیٹ کر دیتی ہوں تاکہ کبھی آپ اس کو بھولے نہیں, لازم و متعدی. تو نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے, جیسے میں کہتی ہوں ذہابا خالد, ٹھیک ہے, ذہابا خالد, ٹھیک ہے, یا میں کہتی ہوں ذہابا زید, اب زید گیا, بات کمپلیٹ ہے, کوئی مفعول نہیں چاہیے کہ کہاں گیا, کدھر گیا, کیوں گیا, جانے کی کیا ضرورت تھی نا, ठीक है, बस बात कंप्लीट है, वो चला गया है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ शरी बा जईदुल, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ, शरी बा पिया जईदुल जैसे, अब सवाल ये होता है बात कंप्लीट समझ आ रही है। मैं आपसे कहती हूँ जैद ने पिया, बात कंप्लीट लग रही है आपको, जैद ने पिया, अरे भाई क्या पिया, शरबत पिया है, चाय पी है, कॉफी पी है, जूस लिया है, क्या पिया है, पानी पिया है, क्या पिया है, पानी पिया है, कर पानी पिया है, तो फिर हमें बात कंप्लीट नहीं है ना, जब तक इसके साथ पानी को नहीं लगाएंगे या शरबत को नहीं लगाएंगे या जूस को नहीं लगाएंगे या टी को नहीं लगाएंगे, तो हमें फिर बात समझ आती, अच्छा भाई जैद ने पानी पिया था, जैद ने शरबत पिया था, ठीक है, वॉट एवर जो भी उसने पिया, बात बात मेरी समझ आ रही है कि आपको सिर्फ फाइल से बात कंप्लीट नहीं हो रही कि जैद ने पिया, जैद तो पीने वाला है, वो तो पानी वो तो पी रहा है, लेकिन वो क्या पी रहा है, ये अहम चीज है ना। तो जब हम इसके साथ मफूल को ऐड कर देते हैं तो बात समझ आ जाती है कि बात पूरा जिसे कहते हैं सेंटेंस समझ आ जाता है। तो ये फर्क होता है जब आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो जब आप लाजम का फेल करते हैं ना, उसमें मे का तर्जुमा नहीं आता, जैसे मैं कह रही हूँ ना जैद ने पिया, क्या पिया, ये सिर्फ मे का जो तर्जुमा करते हैं ना, ये मुतादी के अंदर आता है। जैसे मैं कहती हूँ खलक़, उसने पैदा किया, अब बताइए ये लाजम है या मुतादी, ने का तर्जुमा देखे बताइए, उसने पैदा किया, अब इसका मतलब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहेंगे आप खालका को, मुतादी क्या पैदा किया ना, ठीक है, इंसान को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ शरीबा, उस अदा के जो नी का जो तर्जमा आता है ट्रांसलेशन में जो करते हैं वो मुतादी होता है, ठीक है, मुतादी में किया जाता है, लाजम में नहीं हो, जलासा वो बैठा, दहादा वो गया, कोई मे का तर्जमा आप नहीं करते, आप देख रहे हैं ना जलासा जहाबा, इसके अलावा बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा जाए इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे माजी उसके अंदर क्या कहते हैं लाजम के अंदर बहुत सारे आएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी अगर आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि मुतादी के अंदर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो नी का तर्जुमा आता है, जबकि लाजम में जैसे कहा जाए नी का तर्जुमा नहीं आता, ठीक है। नंबर टू, के पहले लाजम में किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है कि ये काम हो रहा है, ठीक है, जबकि पहले मुतादी में किसी काम के करने का मफहूम पाया जाता है, ठीक है, एक काम हुआ है वो गया, काम हो गया, ठीक है, एक काम होता है करना, जैसे मैं पानी पी रही हूँ, मैंने पानी पिया तो ये काम करना है, एक काम का होना होता है और एक काम का करना होता है। जी, हमारे पास टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है। आपने क्या करना है, आपका होमवर्क ये कि इंशाल्लाह आपको मैं कुछ वर्ड दूंगी, जल्दी से इसको नोट करिए, और आपने इसको बताना है कि ये लाजिम है या मुतादी, करेंगे जल्दी से इसको नोट करिए, शाबाश, ठीक है, चलिए ऐसा करिए, हमारे पास टाइम हो गया, हम इंशाल्लाह मैं आपको उसमें जैसे कहा था ईमेल कर दूंगी, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा, इंशाल्लाह आपसे अब रेडी हो जाइए, उम्मीद है फिले लाजिम मुतादी आपको समझ आ गया होगा, आपने एक दफा इसको रिवाइज करना और रिकॉर्डिंग सुननी है, इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क इसका और एक्टिविटी इंशाल्लाह सेंड करूंगी, और आपने मेक श्योर थर्सडे पे करके लाना, ठीक है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस रहीम, जी मैं आपका जुमला पढ़ रही थी, फेल इज इजी कम्पेयर टू रहीम, जी अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना का अंत तवाब रहीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब रेडी हो जाइए, सूरतुल मोमिनीन इंशाल्लाह, सूरतुल मोमिनून इंशाल्लाह इसका जो है अल मोमिन सॉरी इसका हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन करेंगे आयत आई थिंक 1 से लेकर ऑनवर्ड है, आप सब रेडी हो जाइए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Lesson number 230, ayat number 1-35, Surah Al-Mumin.
لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور مسلسل رحم والا ہے. حامیم حامیم. تنزیل الکتاب, نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ ہی, اللہ کی طرف سے. العزیز العلیم, جو زبردست ہے علم والا ہے. غافر الذنب, جو بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی. غین فارو اور ذنب ہے زال نون با. وقابل التوبی, اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. ذت طول, فضل والا. توئے وولام. لا الہ, نہیں کوئی الہ برحق. الا ہوا, مگر وہی. الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادلو, نہیں جھگڑا کرتے. جیم دال لام. فی آیات اللہ, ہی اللہ کی آیتوں میں. الا الذین, مگر وہ لوگ. کفروا, جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک, تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو. غین رورا, تقلبهم, ان کا چلنا پھرنا. فی البلاد, شہروں میں. کذبت, چھٹلایا. قبلہم, ان سے پہلے. قوم نوح, قوم نوح نے. والاحزاب, اور گروہوں نے. من بعدہم, ان کے بعد. وہمت, اور ارادہ کیا. حامیم میم. کل امتم, ہر امت نے. برسولہم, اپنے رسول کے ساتھ. لیا خزہو, تاکہ وہ پکڑیں اس کو. حمزہ خا زال. وجادلو, اور انہوں نے جھگڑا کیا. بالباطلی, ساتھ باطل کے. لیدخدو, تاکہ نیچا دکھائیں. دال ہا دواد. بہل حق کا, ساتھ اس کے حق کو. فأخذتهم, تو میں نے پکڑ لیا ان کو. فکیف, تو کس طرح. کان عقاب, تھی سزا میری. عین قاف با. وکذالک, اور اسی طرح. حقت, حق ہو گئی. چسپاں ہو گئی. کلمت ربک, تیرے رب کی بات. علی الذین, اوپر ان لوگوں کے. کفروا, جنہوں نے کفر کیا. انہم اصحاب النار, کہ یقیناً وہ آگ والے ہیں. الذین, وہ لوگ, یعنی فرشتے. یحملون, جو اٹھاتے ہیں. ح میم لام. العرش, عرش کو. ومن حوله اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون تسبیح کر رہے ہیں، بحمد ربهم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، رَبَّنَا اے ہمارے رب، وَسِعْتَ تو چھایا ہوا ہے، کل شئین ہر چیز پر، رحمتن رحمت کے اعتبار سے، وعلمن اور علم کے اعتبار سے، فغفر پس بخش دے، للذین ان لوگوں کو، تابو جنہوں نے توبہ کی، واتبعو اور پیروی کی، سبیلک تیرے راستے کی، وقیہم اور بچا ان کو، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، وادخلهم اور داخل کر ان کو، جنات عدنی ہمیشگی کے باغات میں، ملتی وہ جو، وعدتهم وعدہ کیا تھا تو نے ان سے، ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوئے، من آبائهم ان کے ابا اجداد میں سے، وازواجهم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتهم اور ان کے بچوں میں سے، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے، وقهم اور بچا ان کو، السیئاتی سزاؤں سے، وقافیہ ومن تق السیئاتی اور جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے، وقافیہ یوم اذن اس دن، فقد رحمته تو تحقیق تو نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی، ہوا وہ، الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادونا وہ بلائے جائیں گے یعنی آواز دیے جائیں گے، لمقت اللہ البتہ بیزاری یا بغض اللہ کا، میم قافتہ اتا ہے، مم مقتکم تمہارے غصے سے، میم قافتہ انفسکم اپنے نفسوں پر، اس تو دعونا جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان طرف ایمان کے، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے. قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امتنسنتین تو نے موت دی ہم کو دو بار واحییتنا اور تو نے زندگی بخشی ہم کو اسنتین دو بار فاترفنا تو اعتراف کر لیا ہم نے بذنوبنا اپنے گناہوں کا فہل تو کیا الی خروج طرف نکلنے کے من سبیل کوئی راستہ ہے ذالکم یہ بات بِأَنَّهُ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ جب پکارا گیا اللہ کا وَحْدَهُ اکیلے اسی کو کفرتم کفر کیا تم نے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے تؤمنو تو مان گئے تم فالحکم پس فیصلہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے العلی الکبیر جو بلند ہے بہت بڑا هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے یریکم آیاتہ وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات یعنی نشانیاں وینزل لکم اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزقاً رزق وما يتذكروا اور نہیں نصیحت پکڑتا الا من ينیب مگر وہ جو رجوع کرتا ہو نون واو با فد اللہ پس پکارو اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین کو یعنی عبادت کو ولو کریہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر رفیع الدرجاتی بلند درجوں والا ہے رافع عین ذو العرشی عرش والا ہے یلقی الروح ڈالتا ہے وحی کو من امرہ اپنے حکم سے الا من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے لینذر تاکہ وہ خبردار کرے یوم التلاق ملاقات کے دن سے لام قافیہ یومہم جس دن وہ بارزونا وہ ظاہر ہوں گے لا یخفا نہ چھپی ہوگی علی اللہ اللہ پر منہم شیئن ان میں سے کوئی چیز یا ان کی کوئی چیز اور کیا کہا جائے گا لمن الملک کس کے لیے ہے بادشاہت الیوم آج کے دن للہ اللہ ہی کے لیے ہے الواحد القہار جو ایک ہے زبردست ہے الیوم تجزا آج کے دن بدلہ دیا جائے گا کل نفسن ہر نفس کو بیما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی لا تظلم اليوم نہیں ہوگا کوئی ظلم آج ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب وانذرہم اور خبردار کر دو ان کو یوم العازفتی اس دن سے جو قریب آ لگا ہے حمزہ زا فا اذ القلوب جب دل لد الحناجر حلق کے قریب ہوں گے گلے کے قریب ہوں گے ح نون جیم را یہ ربائی ہے یعنی اس میں چار لفظ ہیں کاظمین خواب غم سے بھرے ہوئے کاف زوا میم مال ظالمین نہیں ظالموں کے لیے من حمیم کوئی جگری دوست ولا شفی اور نہ کوئی سفارشی یوتا جس کی بات مانی جائے یا لمو وہ جانتا ہے خائنت العین خیانت نگاہوں کی وما تخفی الصدور اور جو چھپاتے ہیں سینے واللہ اور اللہ یقضی بالحق فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا لا یقضون بشیء نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اولم یسیرو کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں فی الارضی زمین میں فینظرو تو وہ دیکھتے کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت انجام الذین کانوا تھے جو من قبلہم ان سے پہلے کانوا تھے وہ ہم وہی اشد منہم زیادہ شدید ان سے قوتن قوت میں و اور آثارن آثار میں یعنی نشانیوں میں فی الارضی زمین میں فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وما کانا اور نہ تھا لہم ان کے لیے من اللہ ہی اللہ سے من واق کوئی بچانے والا وقافیہ ذالک یہ بینہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانت تھے تأتیہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ روشن دلائل کے فکفرو تو انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ پھر پکڑ لیا اللہ نے. انہ بے شک وہ قویون قوت والا ہے, شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. ولکر اور البتہ تحقیق, ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو, بی آیاتینا اپنی نشانیوں کے ساتھ, وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ, الى فرعون فرعون کی طرف, وحامانا اور حامان کی طرف, وقارونا اور قارون کی طرف. فقالو تو انہوں نے کہا, ساخرن کذاب جادر ہے جھوٹا. فلما تو جب, جاءہم بالحق کی وہ لایا ان کے پاس حق کو, من اندنا ہمارے پاس سے, قال اقتلوا تو انہوں نے کہا قتل کرو, ابنا الذین ان لوگوں کے بیٹوں کو, آمنوا معه جو ایمان لائے ساتھ اس کے, واستحیوا اور زندہ چھوڑ دو, نساءہم ان کی لڑکیوں کو. وما قید الکافرین اور نہیں چال کافروں کی, الا فی دلال مگر گمراہی میں. وقالا اور کہا فرعون فرعون نے, ذرونی چھوڑ, اقتل موسیٰ موسیٰ کو, ولیدعو ربہو اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو, انی بے شک میں, اخافو میں ڈرتا ہوں, این یبدلا کہ وہ بدل دے گا, بعد اللہ دینکم تمہارے دین کو, طریقے کو, او این یسخیرا یا یہ کہ وہ برپا کر دے گا, زویہا رو, فی الارد الفساد زمین میں فساد کو, فا سین دال. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے, انی بے شک میں, عزتو میں پناہ چاہتا ہوں, عین وزال بی ربی اپنے رب کی, و ربکم اور تمہارے رب کی, من کل متکبرن ہر تکبر کرنے والے سے, کاف بارہ, لا یؤمنو جو ایمان نہیں رکھتا, بیوم الحساب حساب کے دن پر. وقال رجل مؤمن اور کہا اس مومن شخص نے, من آل فرعون آل فرعون میں سے, یکتم جو چھپائے ہوا تھا, کاف تامیم, ایمانہ اپنا ایمان, اتقتلون رجلا کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو, این یقولا کہ وہ کہتا ہے, ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, وقد جاءکم بالبینات حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس روشن دلائل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وَإِن يَكُ كَاذِبًا اور اگر ہے وہ جھوٹا, فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس پر ہے جھوٹ اس کا, وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر ہے وہ سچا, يُصِبْكُمْ پہنچے گا تم کو, بعد الذی باس وہ چیز, یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا جو کوئی ہو وہ مصرفن کذاب حد سے گزرنے والا جھوٹا یا جھٹلانے والا مصرف کروٹ ہے سین روفا یا قومی اے میری قوم لکم الملک تمہارے لیے ہے بادشاہت الیوم آج کے دن ظاہرین غالب آنے والے ہو فی الارض زمین میں فمن ینصرنا کون مدد کرے گا ہماری یا بچائے گا ہم کو من بأس اللہ اللہ کے عذاب سے ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس قال فرعون کہا فرعون نے ما اریکم نہیں میں دکھاتا تم کو الا ما ارا مگر جو میں دیکھتا ہوں وما اہدیکم اور نہیں میں دکھاتا تم کو الا مگر سبیل الرشاد راستہ بھلائی کا روشین دال وقال الذی اور کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب مانت دن گروہوں کے یعنی گزشتہ قوام کے حزبا مثل دعبی مانت حالت قوم نوح قوم نوح کے وعدن اور عاد کے وسمود اور سمود کے والذین اور ان لوگوں کے من بعدہم جو ان کے بعد تھے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید ارادہ رکھتا ظلم للعباد ظلم کا بندوں کے لیے ویا قومی اور اے میری قوم انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر پکارنے کے دن سے نون دال یا یوم جس دن تولونا تم پھر جاؤ گے مدبرینا پیٹ پھیرتے ہوئے دال بارو مالکم نہیں تمہارے لیے من اللہ ہی اللہ سے مناسم کوئی بچانے والا عین سواد میم فمن یضلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ فما له من ہاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی ولقد جاءکم اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف یوسف من قبل اس سے پہلے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ فما زلتم تو مسلسل رہے تم زا وولام فی شکن شک میں مما جاءکم به وہ لایا تمہارے پاس اس کو حتی یہاں تک کہ اذا ہلکا جب وہ فوت ہو گئے قل تم نے کہا لن ہرگز نہیں یب اصل اللہ بھیجے گا اللہ من بعدی ہی رسولن اس کے بعد کوئی رسول کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ من ہوا جو کوئی کہ ہو وہ مصرفم مرتاب حد سے بڑھنے والا شک میں پڑنے والا. سین رافع مصرف اور مرتاب ریب سے ہے را یا با. الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ کی اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے. آئی ہو ان کے پاس کبر مقتن بڑا ہے ناراضگی میں. میم قاف تا عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے. کذالک اسی طرح یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ طابعین علی کل قلب اوپر ہر دل متکبر جبار تکبر کرنے والے جبار کے. تلاوت سنیں گے انہی آیات کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من الغيب فادعوا لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا أب وقال رجل مؤمن من آل فرعون إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله جاء وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Lesson number 230, Ayat number 1-35, Surat Al-Mumin. کچھ باتیں سورت المومن کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 40 یعنی 40 نمبر کی سورت ہے. اس سورت کا ایک نام تو سورت المومن ہے, دوسرا نام ہے سورت الغافر, اور تیسرا نام ہے سورت التون. شروع میں ہی ہم اس کو دیکھیں گے. 9 رکوع ہیں, 50 آیتیں ہیں, 1199 کلمات اور 4960 حروف ہیں. سورت مکی دور کے اس دور کی سورت ہے کہ جس وقت ظلم ستم بڑھ چکے تھے, کھلے عام ٹارچر ہو رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں پورے زور پہ تھیں. جن کی فطرت ابھی زندہ تھی وہ تو تیزی سے اسلام کی دلوں کو چھونے والی دعوت کو قبول کرتے جا رہے تھے. اتنی رکاوٹوں اور اتنے پروپیگنڈوں کے بیچ میں جب بہت سارے لوگ حق کی دعوت کے ساتھ جڑتے گئے تو ارد گرد والوں کو اور ان پر غصہ آیا, جس کے نتیجے میں پھر جو غلام تھے, جو غریب لوگ تھے, ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہونے لگا. حتیٰ کہ پھر کفار کے سرداروں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قتل کے ہی ارادے کر لیتے ہیں تاکہ پھر نہ رہے بانس نہ رگے بانسری. اور یہ وہ دن تھے کہ جس میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنائیں دل میں چھپائے بیٹھے تھے, کیونکہ ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی اس مشن کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان لوگوں کو ایک غلطی تھی, اور وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں. جب اللہ کا نبی بیچ سے نکل جائے گا تو ان کا ساتھ بھی ختم ہو جائے گا, یہ سارے بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام نبی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, اللہ کے دین کا ساتھ دے رہے تھے, اور نبی کی زندگی میں جتنا انہوں نے دیا آپ کے جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ دیا. تو اس سارے حالات میں سورت مومن حقیقت میں زخموں پہ پھاہے رکھنے کے مثل سورت دکھتی ہے. انتہائی خوبصورت اس کی آیات ہیں, اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے انسان حقیقت میں دین کی طرف آتے ہوئے جو آزمائشیں اور مشکلات ہمیں اگر آتی ہیں تو اس کا موازنہ کرنے لگتا ہے صحابہ کرام کی آزمائشوں سے, اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنی جلدی اس چیز سے پیچھے ہٹنے کا سوچنے لگتا ہوں, اور صحابہ کرام تو ہر حالات میں جیسے بھی ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت المومن جو ہے اس سے لے کر اگلی 7 سورتیں سورت الاحقاف تک, ان سورتوں کے آغاز میں آپ دیکھیں گے تو حروف مقطعات کا مجموعہ حامیم آتا ہے, اور سورت شورا میں حامیم کے ساتھ عین سین قاف کیا بھی لفظ آتا ہے, اس لیے ان ساری صورتوں کو حوامیم کہتے ہیں. حامیم کی جمع حوامیم کہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوامیم جو ہیں یہ دیباج القرآن ہے. دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو, اطلس اور دیباج کے کپڑے آپ جنتیوں کے تذکرے میں سنتے ہیں. اس سے مراد ہے زینت یعنی خوبصورتی ہے, جیسے کسی بھی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے نا تو قرآن پاک کی خوبصورتی جو ہے یہ والی آیتیں ہیں. اسی طرح ان تمام صورتوں کو عرائس بھی کہتے ہیں, عروسا کی جمع دلہن. یعنی آپ خود ہی دیکھیں گے لفظوں کا اتنا حسن ہے اس میں کہ ایک دفعہ شروع کر لیں تو رکنے کو دل ہی نہیں جاتا. بس اس کے نام ہے کوئی, اس سے اب یہ نہ کرے کہ دلہن پہ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیں, فکر لگ جاتی ہے ذرا سی کوئی بات بتاتے ہوئے کہ ہم میسج کو چھوڑ کے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے, برین, گودا, خلاصہ. کہتے ہیں قرآن پاک کا خلاصہ حوامیم ہے. یعنی یہ صورتیں جو اصل میں, اب آپ سب بھی جو پیچھے سے اتنے پاروں کا سفر کر چکے یا جو بھی چیز آپ سے ہوئی کچھ چھٹی, تو ادھر وہ سارے مضامین جو ہیں پیچھے ہوئے ان کا خلاصہ دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے, آپ بھی امیجن کریے گا, بڑی پیاری مثال ہے. کہتے ہیں کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا, گھر ڈھونڈ رہا تھا, تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اچانک آگے بڑھا تو اس کو اور زیادہ خوبصورت باغات ملے کہ جس میں اور زیادہ جگہ ہے کہ جہاں کھیتیاں اگائی جا سکتی ہیں. تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا, یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے. اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلی ہریالی اور سبزی کی مثال عام قرآن کی مثال ہے, اور جو باغات تم نے بعد میں دیکھے اس کی مثال الحوامیم, یعنی یہ آخری صورتیں ہیں. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے کرتے الحامیم پہ آ جاتا ہوں تو گویا اس میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے. یعنی اگر آپ میں سے کسی کا تفریح کا دل ہو, سیر کا دل ہو, ٹرپ لے کے جانا ہو, تو ان آیتوں کے اندر آپ لذت کو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال کچھ روایتیں جس کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ سند تو نہیں, لیکن مسند بزار کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی اور سورت مومن کی پہلی تین آیتیں الیہ المصیر تک صبح کے وقت پڑھ لے تو وہ ہر برائی سے بچتا ہے. ترمذی کی روایت ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے. تو بہرحال جو ضعف تھا اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے حفاظت کے لیے بھی یہ اگلی آیتیں موجود ہیں. اس کی دلیل وہ کیا لیتے ہیں, وہ بات صحیح ہے ویسے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس دلیل کو ہم ادھر لے سکے نہ لے. بہرحال عمل یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے تو حفاظت فرما رہے تھے, تو لوگوں کو ہنٹ دیا آپ نے, کیونکہ جنگوں میں کھل کے بات نہیں کرنی ہوتی, ہر راز نہیں دیا جاتا پہلے سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر فار ایگزامپل رات کو دشمن نے تم پر چھاپا مارا تو کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیتے ہیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں. تو کوڈ ورڈ یہ تھا حامیم لا ینصرون, حامیم ان کی مدد نہیں ہوگی. تو گویا کہ اے اللہ یہ دشمن جو ہے کامیاب نہ ہو. جو آغاز کی آیات ہم پڑھنے والے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی, اس کے بارے میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان سے بھی ایک واقعہ منقول ہے کہ کسی کوفہ کے علاقے میں تھے. کہتے ہیں ایک باغ میں چلا گیا کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں. جب میں نے نماز پڑھی تو اس میں میں نے یہ آیتیں پڑھ لی, تو بعد میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید خچر پر سوار ہے جس کے جسم پر یمنی کپڑے, یعنی یمن کا لباس ہے اس کے اوپر. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم غافر الذم کہو تو یہ دعا کرو یا غافر الذم بیغفر لی, جب قابل توب کہو تو کہو یا قابل توب اقبل توبتی, اور جب یہ کہو کہ یا شدید العقاب لا تقاتلنی یا لا تقلنی تو زد طول پڑھو, تو یہ کہو یا زد طولی تل علیہ بخیر. تو بہرحال ایسے واقعات موجود ہوتے ہیں تفسیر میں جس کو نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب, لیکن مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں بڑی خوبصورت صورت ہے, اور اگر ہم واقعی اس کو دیکھ کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. اگر صرف پہلی تین آیتیں سمجھ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو محسوس کریں گے. اور قرآن پڑھ کے اگر تبدیلی نہیں آ رہی اور اگر ابھی بھی دل نہیں کھل رہا تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے, کہ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی. اور قرآن پڑھ کے جو صحت ہوتی ہے نا, وہ نیکیوں کی صحت بڑھتی ہے اور گناہوں کی صحت کمزور ہونے لگتی ہے جتنا انسان اس کو لے کے چلے. پھر آپ اس کو مکی دور کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اللہ کے نبی کے قتل کی تیاری ہیں, تو اب آخری حصہ. اور آپ امیجن کریے گا اب اس سورت کو پڑھتے ہوئے کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو تقریباً دو تہائی قرآن جو تھا وہ نازل ہو چکا تھا, اور دو تہائی قرآن نازل ہو گیا جس میں ایمانیات کی بات ہو چکی. ایمان پہ، رسالت پہ اور قیامت پہ، اللہ کی ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جما دیا تھا قرآن پڑھ کے. جیسے اس وقت ہم الحمدللہ دو تہائی سے زیادہ قرآن پڑھ چکے ہیں نا، تو اب ان آیتوں کو ہم جس طرح سمجھیں گے وہ ہو سکتا ہے شروع کے دور میں آتے ہوئے ہم نہ سمجھ سکیں، تو اس کے بعد پھر مدنی حکم ملیں. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ عقیدے سے ملتی ہے. آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، نہیں، عقیدہ بیمار ہوتا. آپ کہتے ہیں مجھے کمزوری لاحق ہو گئی، نہیں، آپ کا عقیدہ کمزور ہو رہا. آپ کہتے ہیں کچھ، جہاں بھی آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے، آپ کہتے ہیں مجھے مائیگرین ہو جاتا ہے اگر میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں، یہ مائیگرین نہیں آپ کو روزے سے روک رہا، یہ آپ کا ایمان روک رہا ہے. تو لہٰذا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہم سب بھی اب اپنے دلوں کو ٹٹو لیں گے کہ اب ہمارے اندر کی حالت کیا ہے. کیا دو تہائی حصہ قرآن کا پڑھنے کے بعد اب ایمان اتنا آ چکا ہے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، اپنے مرنے کا، اللہ کے نبی کی سنتیں، آپ کے طریقے، کیا دلوں میں ایمان جم گیا؟ کیا شک اور شبہ ابھی بھی دل میں تو نہیں سام بن کے دوڑ رہے کہ جو ابھی بھی کسی وقت بھی انسان کو لڑکانے کے لیے کافی ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شروع کرتے ہیں. اور سورت کا نام المومن، آیت نمبر 28 میں وقال رجل مومن من آل فرعون سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس ایک مرد پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا کردار ہے نا، اس طرح یہ المومن جو مرد مومن ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدیق تھا. انشاءاللہ ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے جہاں بھی آیت آئے گی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سب کچھ جاننے والا ہے. میں نے اس کو جان کے تھوڑا سا زور سے پڑھا خود کو سنانے کے لیے کہ اللہ میرا سب کچھ جانتا ہے، اللہ میرے دلوں کے حال جانتا، وہ غالب ہے. اور کتاب اس نے اتاری تنزیل کے طور پر، اور پیچھے کئی بار یہ بات کر چکے کہ نزل ینزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. باب تفیل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں گریجویلٹی پائی جاتی ہے، تھوڑے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں کتاب کے تھوڑا کرنے کی بات ہے. اور اصل میں تنزیل یہاں منزل کے طور پر ہے، یعنی یہ کتاب منزل ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ پیچھے بات اس پہ ہو چکی ہے کہ تھوڑی تھوڑی اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا سن کے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہو، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہو. پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری بھی سینے میں چلی جائے گی تو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ یہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو اور تمہاری زندگی میں اس طرح غیر محسوس طریقے سے رچ بس جائے کہ تم اس کا احساس بھی نہ کرو. اگر یہ کتاب صرف برکت کے لیے ہوتی تو دو باتیں ضرور ہوتی. نمبر ایک، یہ کتاب ایک دم نازل ہو جاتی پوری کے پوری. اللہ کے نبی پہ 23 سال میں اس کے نازل ہونے کی حکمت یہ ہے کہ حالات اور موقع کے مطابق قرآن پاک سے نصیحت لینی آ جائے. اس سے خیر پوچھو، اس سے تمہارا ظرف بلند ہو اور اس سے اپنی زندگی کے فیصلے کیا کرو. اس کتاب سے پوچھا کرو کہ اے کتاب تو بتا میں کیا کروں، تیرا کیا خیال ہے، جس پہ تو اتری وہ ہوتے اس جگہ تو وہ کیا کرتے اس معاملے میں، تو میں کیا کروں. اس طرح کا فرقان پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کتاب صرف برکت کے لیے ہوتی نا تو اللہ کے نبی کی بجائے ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی نازل ہو جاتی. بس پھر ایک نبی پہ، ایک لیے، ایک امام پہ نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے سورہ مدثر میں ہم پڑھتے ہیں، خلاصہ کیا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے الگ سے صحیفہ ملے. یعنی ہر بندے کے دل میں یہ خواہش چھپی ہے کہ یہ اس نبی کے ذریعے سے کتاب کیوں مل رہی ہے، مجھے ڈائریکٹ ملے، یہ میرے سینے پہ اترتی، میں ایسی کسی کے پیچھے لگ جاؤں، میرا جو دل چاہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہتا تو ہر بندہ یہ ہے. اور واقعی یہ کتاب صرف برکت اور وظیفوں کی کتاب ہوتی تو یہ ہر بندے پہ تھوڑی تھوڑی اتر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اصل میں اللہ کے نبی کو ان حالات کے لیے بھی تیار کرنا تھا، اور آج ہم سب کے لیے بھی. اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں. تیسری سورت ہے جو ہم مسلسل اسی انداز سے پڑھیں. سورہ زمر بھی ایسے شروع ہوئی، اس سے پیچھے والی سورت بھی شروع ہوئی کہ جیسے ریڈیو اسٹیشن کھولے نا تو ایک دم اعلان ہوتا ہے یہ خبریں آپ کو ایف ایم 100 سے نشر کی جا رہی ہیں اور دس دس تنزیل الکتاب غالب بڑا پرشکو قسم کا آغاز ہے کہ جس میں لوگوں کو مائل کیا گیا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, تم اس کو سیریس لو, ٹیک اٹ سیریس, اٹس ناٹ جسٹ اے جوک بلکہ یہ العزیز کی طرف سے پکڑ سکتا ہے تم کو, علیم بھی ہے, اس کو سارے حالات پتہ ہیں, لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ اتنے غلبے اور اتنے دلوں کے بھید, دلوں کے نفاق, دلوں کی بیماریوں کے باوجود پکڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غافر الذنبی, وہ گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوبی, اور توبہ کو قبول فرمانے والا, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا, ذی الطول, فضل و کرم فرمانے والا ہے. کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی معبود اس کے سوا. کرو کیا؟ اس بات پہ یقین کہ الیہ المصیر, اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. دل کے چار وال ہوتے ہیں, اگر میڈیکل کی زبان سے دیکھیں نا تو انسان کا دل چار حصوں میں بٹا, اور یہ آیت بھی اللہ کے چار رخ ہمیں دکھاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چار شانیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ کی, دو رحمت والی, ایک غصے والی, اور ایک جس میں دونوں ملی جلی چیزیں موجود ہیں. اب لوگوں کے اپنے نصیب, ان کے اپنے حالات, ان کے اپنے معاملات ہیں کہ وہ اللہ کو الغافر الذم کی صورت میں پاتے ہیں, قابل التوب کی صورت میں پاتے ہیں, شدید العقاب کی صورت میں پاتے ہیں, یا ذی الطول کی صورت میں پاتے ہیں. اللہ جیسے باکمال ہے نا, اسی طرح اللہ کی ہر خوبی بھی باکمال ہے, کوئی جھول نہیں. جیسے اس کا آسمان خوبصورت ہے نا, اس طرح وہ پورا رحمان بھی ہے, الرحیم بھی پورا ہے. جس طرح آگ جلاتی ہے نا, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الجبار ہونا, القہار ہونا غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ پسے ہوئے لوگوں کو, جو حالات کی چکھیوں میں پسے ہوئے تھے, چوٹیں کھا کھا کے ان کا حال برا ہو چکا تھا, ان کو تسلی دلا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, کہ وہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو دھو دے. اگر اسلام کی طرف آتے ہوئے, ہم اسلام کو قرآن کی طرف یا ہدایت کی طرف آنا کہہ لیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم تو بچپن سے اسلام کی طرف تھے اپنے زوم کے اندر, لیکن جب ایک بندہ اللہ کے دین کی طرف شعور کے ساتھ آتا ہے نا, تو بعض دفعہ خیال کیا آتا ہے کہ بس دیکھنا سونے کی ٹٹیاں برسیں گی, حضرت ایوب کی طرح پتہ چلتا ہے وہ جو سونا تھا وہ بھی چوری ہو گیا. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پچھلے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے, حرام کی کمائیوں کو پاک کر رہا ہوتا ہے مالی نقصانات کی صورت میں, جسم کی سستیوں اور کہالتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے بیماریوں کی صورت میں, دماغ کو صاف کر رہا ہوتا ہے ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کر کے. کوئی یہ مت سوچے کہ جو اللہ کی طرف آئے گا یا جو ہدایت کی طرف آئے گا بس پھولوں کی پتیاں برسیں گی. یہ برسی تھی ایوب پہ 17 سال کے بعد. غافر الذنب کیا بتاتا ہے؟ کہ لوگوں میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں. غافر کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے, غفرا چھپانا, مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو, ڈھکنے والی چیز. اور ذنب کا لفظ جو ہے نا, ڈکشنری کے مطابق اگر دیکھے تو پرندے یا اونٹ یا خرگوش کی دم کو ذنب کہتے ہیں. کسی چیز کا پچھلا حصہ, ٹیل اینڈ جس کو انگلش میں آپ کہیں گے, لیکن اسلامی اصطلاح میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے. ذنوب اس کی جمع ہے, مسٹیکس. گناہ چھوٹے سے چھوٹا جب ہوتا ہے تو وہ ذنب ہوتا ہے. اب ذرا ٹیل اور ذنب کا ذرا تقابل کر کے دیکھیں کہ جیسے دم پیچھے لگی ہوتی ہے نا, اسی طرح بندے کے ساتھ گناہ لگے ہی رہتے ہیں. جتنا مارے, ڈانٹے, آنکھیں دکھائے, خود کو ڈانٹے, کچھ بھی کرے, لیکن دم کی طرح گناہ لٹکے ہی رہتے ہیں. کوئی امام بن جائے, کوئی مفتی بن جائے, کوئی شیخ بن جائے, کوئی استاد بن جائے, کچھ بھی بن جائے, اس کے پیچھے گناہوں کی دم لگی رہتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس دم کو, اس کی پچھلی زندگی کو, پچھلی زمین کو صاف کرنے کا ذریعہ بنا دے گا, لیکن یہ دم اتر نہیں سکتی, یہ لگی رہے گی. تو اللہ کی ذات بندے کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں، خیالات جو اس کو کھائے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کو اور کوئی غم نہیں ہوتا صرف اس غم کے سوا کہ اللہ میرا بنے گا کیا، اتنا کچھ سن کے اتنا کچھ سنا کے پھر بھی میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو کہا کوئی بات نہیں، میں جو بیٹھا ہوں میں صفائی کروں گا، میں پاک کر دوں گا تمہارے دامن کو۔ اللہ بندے کے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جس کو بندہ جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنے کچھ اثرات چھوڑتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، گرم کھانا کھاتے تو کہتے ہیں سر گھوم رہا، ٹھنڈا کھاتے ہیں تو ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، میٹھا کھاتے ہیں تو موٹاپا آتا ہے، چکنا کھاتے ہیں تو کولیسٹرول بڑھتا ہے نا۔ ہر کھانے کا جیسے طبیعت پہ اثر آتا ہے نا، اسی طرح ہر گناہ کا بھی طبیعت پر اثر آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا یہ جہنم کی آگ کی چنگاری ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اندھیرا ہے جو طبیعت پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، یہ ہے گناہ۔ کہ ہوتے ہوتے اگر دل کی صفائی نہ کی جائے تو پورا دل جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اور کلا بل ران علی قلوبہم، والی کیفیت آ جاتی ہے کہ بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگ چکا ہے۔ اور ہر گناہ بندے کو دوسرا گناہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہر گناہ کا ایک ایکشن ہوتا ہے اور چھوٹے گناہ سے بڑا گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈیزاسٹرز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں اور الٹ پلٹ ہو جانا، آپ کہہ لیں ہر ڈیزاسٹر کا آغاز بالکل معمولی سے گرداب سے ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک لہر اٹھتی ہے اور ہوتے ہوتے اس کے ارد گرد اتنی بڑی بڑی لہریں کھلتی ہیں کہ تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پہلے درجے پہ گناہ جو ہے یہ ذنب ہوتا ہے، بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ہر گناہ کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے، اور اگر ہر گناہ کا اثر ہماری زندگی پہ ہونے لگے اور اللہ غافر الذنوب ہونے کا ثبوت نہ دے تو ہمارے ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، غافر الذنب، یہ ہے اللہ کا رحمان اور الرحیم ہونا کہ کوئی بات نہیں۔ گناہوں کو، بڑے گناہوں کو تو تم بھی میٹر کرتے ہو، تم بھی سوچتے ہو کہ ہاں آج بڑا گناہ ہو گیا، لیکن ذنوب وہ گناہ ہوتے ہیں جو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتے، ایسے ہی انجانے میں۔ مثلا دیکھیے کیسے، کچھ تھوڑی سی اس کو ہم پریکٹیکل چیزوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹنگ سلپس، بول رہے تھے ارادہ نہیں تھا لیکن کوئی بات ایسی منہ سے نکلی، اگلے کا دل دکھ گیا، اگلا رو پڑا، بدگمانی پیدا ہو گئی، کسی کو کوئی بات کھا گئی آپ کی، آپ کہتے ہائے ہائے میں کیوں بولی۔ اصل میں الفاظ میں کچھ احتیاط نہیں ہوتی جس سے دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیئر لیس ایٹیچیوڈ۔ چل رہے تھے ایک دم زور سے پاؤں رکھ دیا زمین پہ، یہ بھی گناہ۔ چل رہے تھے زور سے چھڑپ سے گئے، ساتھ پڑی ہوئی چیز گرا دی۔ تو ذنب کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بے اختیاتیاں، کبھی الفاظ میں ہو جاتی ہیں، کبھی چلنے میں، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ، کہ جہاں بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے کچھ کر دیا، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اس کو خود ہی وائپ آؤٹ کر دوں گا۔ اور یہ گناہوں کا سب سے ہلکا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے ہر وقت ہمارے جسم کے بال گرتے جا رہے ہیں نا، نئے آ رہے ہیں، اس طرح ہمارے گناہ بھی گرتے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہماری سکن کے اوپر سے چھال اترتی رہتی ہے نا، سردیوں میں تو خشک ہو کے اوپر سے اترتی ہے پھر آ جاتی ہے، نہیں، یہ ذنب کے غافر الذنب ہمارے گناہوں کے چھلکے اتارتا ہے۔ درختوں سے سوکھے پتے اتر جاتے ہیں نا تو نئے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس طریقے سے بندے کو پاک کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ گناہ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے کہ جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہے، بیمار ہوتا ہے نا، ہمارے ارد گرد کتنے جراثیم ہیں، بیکٹیریا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اب ہمارے ارد گرد وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، جرمز ہیں، جو بھی پھیل رہا ہے ہمارے جسم کے اندر آتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے اندر اینٹی باڈیز رکھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اس سے فائٹ کرتے ہیں اور وہ لڑ کے اس کو پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ بیکٹیریا یا وائرس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، کوئی ایسا کیبن بنا لے سٹرلائز قسم کا, جس کے اندر فلٹریشن ہو, جس کے اندر چھان پھٹک کے جاؤ اور اس کو چپ کر کے اسٹیچو بنا کے بٹھا دو. وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میرے اندر کسی بھی بیکٹیریا کا کوئی اثر نہیں گیا, لیکن جو لوگوں میں گھومے گا, جو ملے گا, جو کھائے گا, جو پیے گا, اس کو کہیں نہ کوئی جراثیم تو لگیں گے. اسلام اس چیز کو مانتا نہیں ہے ویسے کہ کسی کا جھوٹا پانی پی لیا تو آپ کو بھی بیماری لگ گئی. اچھوت نہیں ہوتی بیماری, یہ الگ ایشو ہے, لیکن دوسروں میں رہتے رہتے بیماریاں لگتی ہیں نا. بالکل گناہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں گناہ پروف ہو جاؤں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, دور جنگل میں ایک حجرا بنوائیں, نہ آپ کسی سے ملیں, نہ کوئی آپ سے ملے, کوئی شادی نہ کرے, کوئی بچے پیدا نہ کرے, اکیلا تن تنہا, پھر بھی بے جان مخلوق پہ کچھ نہ کچھ گناہ وہ کر دے گا. تو اسلام ہمیں کسی سٹرلائز انوائرمنٹ میں بیٹھ جانے کا حکم نہیں دیتا. نہ ملو, نہ گھلو, نہ کھاؤ, نہ پیو, کٹ کے بیٹھ جاؤ. کام کون کرے گا, کاروبار کون کرے گا؟ اور چار چھ لوگوں کے لیے اسلام نہیں آیا, چند لوگ کر سکتے ہیں ایسا آج بھی, ساری دنیا نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں, نکلو اس میدان کارزار میں, نکلو اس دنیا کے میدان میں, کوئی بات نہیں, غلطیاں ہوں گی تو غافر الذنب میں جو بیٹھا ہوں معاف کرنے کو. گرتے ہیں شخص سوار ہی میدان جنگ میں, جو لڑنے جاتا ہے وہی گرتا ہے نا. کچھ کرنے والے ہی تو غلطیاں کرتے ہیں. کبھی آپ پہ کوئی کام دیا ہو نا اور آپ غلطی کریں تو خوش ہوا کریں, الحمدللہ کچھ کر رہی ہوں تو غلط کیا. اور مجھے تو غلطی کرنے والوں کو ڈانٹنے میں بھی بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا تو غلط کیا. سونے والے تو غلطیاں نہیں کرتے, مردے تو غلطیاں نہیں کرتے, بے ہوش رہنے والے تو غلطیاں نہیں کرتے, اپنے آپ میں رہنے والے تو غلطیاں نہیں کرتے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. غافر الذنب, وہ دوسروں کو بھی یہ سبق دکھاتا ہے کہ دوسرے غلطیاں کر لیں تو کوئی بات نہیں, تم اصلاح کر دو, اس کی اصلاح ضرور کرو, اس کو بتاؤ, برا نہ مانو بلکہ شکر کرو وہ انسان ہے. غلطی کرنا انسان کی انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ کیسے غافر الذنب بنتا ہے؟ کچھ اعمال کرنے کا اس نے ہمیں بتا دیا. چھ قسم کے عمل آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیا کیا طریقے ہیں جو بندے کی خطاؤں کو معاف کرا دیتے ہیں. نمبر ایک, وضو کرنا. کتاب الصلات اور کتاب الطہارہ میں غالباً آپ یہ حدیث پڑھ بھی چکے ہیں, جو نہیں پڑھ چکے ان کے لیے خلاصہ یہی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں سے وضو کا پانی گرتا ہے اس حصے کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ, منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ, سر کے گناہ, پاؤں کے گناہ. اللہ, یہ ہے غافر الذنب. کیسا کلیننگ سسٹم اس نے چلایا ہوا ہمیں خود بھی خبر نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے پانچ وقت کی نماز. دلیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور اس میں پانچ دفعہ جا کے وہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا کوئی نہیں رہے گا, پاسیبل ہی نہیں. تو کہا پھر سوچو, جو بندہ پانچ دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے کیا اس کے بدن پہ کوئی گناہ رہے گا؟ تو جو پڑھے ہی نا, جو پڑھے اکٹھی کر کے پانچوں, تو کوئی دن میں سارا دن گندا پھرتا رہے, میل کچیل کا بھرا ہوا, اور شاور میں جائے, غسل کرے, واپس آئے, پھر نکلے, پھر جائے, پانچ دفعہ یہ عمل کرے, بیوقوف لگے گا نا. یہ ہے نماز, تھوڑی دیر کے بعد گناہوں سے روکتی ہے. اس پہ مجھے بات یاد آ گئی, میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. خالد یاسین صاحب کی بات ڈی وی ڈی میں نے سنی تھی, بہت وہ تو اپنے انداز طریقے سے سنا رہے تھے, تھوڑا جولی سا ان کا سٹائل تھا, کہ کیسے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائیوں سے یا گناہوں سے روکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بوائے اور گرل فرینڈ شپ ہے, یعنی جیسے کوئی بھی لڑکا لڑکی کھڑے, لڑکا مسلمان ہے, لڑکی کافر ہے, وہ بڑا پیار کرتی ہے, او دس دس ڈارلنگ دس, وہ کہتا ہے او نو نو آئی ٹائم ٹو گو, آئی نیڈ ٹو گو فار ظہر, کرنے آئی ول بی کم بیک, اسٹے ہیئر, تم ادھر رہو میں آتا ہوں بھی. وہ کہتی ہے اچھا جی چلو ٹھیک ہے, جاؤ چلے جاؤ, آئی ہیو این اپائنٹمنٹ, میری اپائنٹمنٹ ہے. وہ لڑکا جاتا ہے فٹافٹ جا کے ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آتا ہے, پھر وہ ذرا بے تکلف ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے نو نو اس ٹائم ٹو عصر, کہتا عصر پہ تو جانے دے گی, مغرب پہ اس کو دھکا دے گی کہ تو چھوڑ میں جاتی ہوں. یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر گناہ نہیں جا رہے, اگر بیماریاں نہیں جا رہی دل کی, تو نمازوں میں کمی ہے. اللہ میں ہدایت ہے. تیسری چیز, بیماریاں, دکھ, پریشانیاں, دل کی بیماریاں, تکلیفیں, دکھ. کیسے؟ اللہ کے نبی جب کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے تو کہا کرتے لا باس, غم نہ کرو. لا بس طہور انشاءاللہ, یہ بیماری تجھے پاک کر دے گی گناہوں سے. پھر ایک اور اس کی دلیل ہے, آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار میں بندے کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے پتے درختوں سے جھڑتے ہیں. چوتھی چیز, اللہ کے خوف سے رونا بندے کے گناہوں کو گراتا ہے. پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں, تک شعر رومن ہو جلود الزین, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ گناہ جھڑتے ہیں بندے کے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے دو آنکھوں پہ جہنم کو حرام کر دیا, وہ آنکھیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جاگتی رہی یعنی سرحدوں کی حفاظت کی, اور دوسری وہ آنکھیں جو اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے روئیں. اگلی چیز, کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف, کانٹے کا چبھنا بھی, حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے, انجیکشن لگاتے ہیں, سوئی لگتی ہے, خون دیتے ہیں, ایک کانٹا جب چبھتا ہے نا تو فرمایا اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ ایک اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. تو آپ سوچے کہ جن کو پھر سوئیوں کی سوئیاں چبھتی ہیں. کسی بھی بیمار کے پاس بیٹھیں تو یہ حدیث ضرور سنایا کریں اس کو کہ دیکھو یہ جتنی دفعہ تمہاری سوئی لگا رہے ہیں نا, کسی کے پاس میں تھی تو ڈاکٹر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا جسم اس طرح چھلنی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, ادھر سوئی لگا رہے ہیں تو نہیں نکلا, وہاں لگاتے ہیں چھ چھ دفعہ نیل پڑ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ. تو میں نے ان کو پھر یہی بات سنائی کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پہلی سوئی پہ کیوں نہیں خون نکلا, اس لیے کہ اللہ آپ کا بھی ایک اور گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. اور میں نے اس کو پریکٹیکلی بھی آزمایا, کسی ایسی کیفیت میں تھی اور اس سے پہلے میں نہیں آیتوں کو دیکھ رہی تھی, تو پھر مجھے خود ہی اپنی کہی بھی باتیں یاد آ رہی تھی کہ دیکھا یہ سوئی لگی ہے خون کیوں نہیں نکلا, اس لیے کہ گناہ بھی اللہ نے معاف کرنا. دیکھیے اسلام کیسے بندے کا پرسپشن چینج کرتا ہے, دکھ سکھ لگنے لگتے ہیں اور سکھ دکھ لگنے لگتے ہیں, نعمتیں عذاب اور عذاب نعمتیں لگنے لگتے ہیں, محرومیاں جو ہے نا وہ آپ کو یافت پانا لگتی ہیں اور جو پایا ہوتا ہے وہ کھونا لگتا ہے. اللہ کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں اپنی زندگی کو, آپ کے سارے غم دکھ تکلیفیں ختم. ورنہ آپ کو پتہ کیا ہوگا, ایک مصیبت سے نکلیں گے دوسری تیار, دوسری سے نکلیں گے تیسری تیار, تو خوش ہوا کرے اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. آپ یہاں آنا چاہتے ہیں, آپ کی بس نکل گئی, اب رونا چاہیے؟ نہیں, فوراً یاد کریں کوئی تکلیف. چھٹی چیز جو اگلی آپ کو بتانے والی ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی چیز رکھ کر ایک جگہ بھول گئے, ہاتھ ڈال لیا دوسری جیب میں, پرس گر گیا, اسی سوچ میں دوبارہ پہلی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں مل گیا. کہا صرف اتنے سے تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیکی لکھ لیتا ہے. شرط یہ کہ بندہ پھر ماسیوں پہ بدگمان نہ ہو کہ اس نے چوری کر لیا ہوگا, میاں لے گئے ہوں گے, یہ بیٹا نکال کے لے گیا, یہ میرے پرس کو لگا ہوا تھا. بندہ حفاظت کرے. میں کہتی ہوں کہ جتنی سخت قسم کی بریکیں انسان کو اپنی زندگی میں لگانی پڑتی ہیں, ڈرائیونگ کی تو کوئی بریک مشکل ہی نہیں ہے. اس لیے جو گناہوں کے موقعوں پہ خود کو نہیں روک پاتا نا, وہ نیکیوں کے موقعوں کو پا نہیں سکتا. ایک نیکی ایک کو مشکل اور دوسرے کو آسان کیوں لگتی ہے؟ آج وجہ سمجھ آئی, پیچھے بریکس ہی نہیں ہے تو نیکی کیسے کریں گے؟ آپ تو نکل جائیں گے, آپ کی تو ٹرین بھی نکل جائے گی, آپ کی بس بھی نکل جائے گی, آپ کا جہاز بھی نکل جائے گا کل. نیکی کے بڑے موقع اچانک نہیں نکلتے ہاتھ سے, پہلے انسان چھوٹے چھوٹے مواقع سے کیئرلیس ہوتا. کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک موقع دیا ہوتا ہے, آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کر رہے ہیں بھی, نیکی ملی بھی ہے, اتنے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ نیکی اب نہیں کر سکتے. حالات ہوتے ہیں ایسے زندگی کے, یہ وقت بڑی آزمائش کا ہوتا ہے, یا آپ نیکی چھوڑیں یا اپنا فائدہ چھوڑیں. جو بندہ فائدہ چھوڑ کے اس نیکی کو پائے رکھتا ہے نا, تو وہ نیکی اس کے نام پہ لکھی جاتی ہے, پکی نیکی اس کی. جب بھی وہ کام ہوگا فوراً اسی بندے کا خیال آئے گا, وہ یہ کام کرے گا. آپ آج نیکی کو چھوڑ کے دیکھیں, کل نیکی پھر قسمت ہوگی تو آپ کے دامن میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کا دین بڑا غیور ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم اس کو اگر لیتے ہیں نا آدھی انگلیوں سے, ایسے پکڑتے ہیں بعض لوگ جیسے ٹیشو پیپر سے پکڑتے ہیں نا, اس طرح اللہ کی کتاب کو آپ پکڑیں گے نا, ہر موقع پہ چھٹ جائے گی. آپ اس کو ایسے پکڑیں گے کہ گویا کہ اپنی کچلیوں سے پکڑیں گے, یہ کتاب کبھی آپ کی زندگی سے نہیں نکلے گی. سب آپ سے مایوس ہو جائیں گے کہ یہ نہیں مانیں گے آپ, اور آپ تو 20 سے اوپر ہو گئے پارے, اب اگر اس کو منوا لیا میں نے تو یہ تو سمجھو کہ اس کا لگا لگایا کاروبار سرا اجڑ گیا. اب تو کھانے کے دن تھے, اب میں نے اس کو اس سے کیوں روکا؟ کوئی نہیں روک سکتا. جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. پھر بھی اگر مجبوری ہے, پھر بھی اگر تانے ہیں تو وہاں اوپر کمی ہے. جائیں راتوں کے تہجدوں میں جاگیں کہ اللہ میں اتنی بدبخت ہوں, تو مجھے کتاب سے جوڑ کے توڑے گا, پکے ہوئے پھل کو توڑے گا. کچے آم تو گرتے ہی ہیں, وہ تو ہے ہی, وہ تو ایک نیچرل سسٹم ہے کہ جو کچا پھل ہے جس میں کیڑا لگا ہوا وہ تو جھڑ جائے گا, لیکن پکا پھل گرے یہ مالی کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ میری تو محنت ہے, اللہ بجلی نہ بھیجنا, اللہ کڑکے نہ آئے, اللہ آندیاں نہ آئے, یہ تو میری فصل تباہ ہو جائے گی. اس طرح بندہ نیکیوں کے معاملے میں اللہ سے معاملہ رکھے. ہمارا اللہ سے رابطہ کم ہوتا ہے نا تو لوگ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, وہ ہمارا اپنا نفس, پھر ہمارے بچے, پھر ہمارا گھر, اور یہ جو بیماریاں جسم میں اٹھتی ہیں نا یہ بھی اصل میں وہ اندر کے بیکٹیریا اٹھتے ہیں. اس کو اتنے دن سے خوراک ہی نہیں ملی غریب کو, وہ تو مردہ ہو گیا. جس طرح ہماری ظاہری صحت ہوتی ہے نا اس طرح ہمارے ایمان کی بھی صحت ہوتی ہے. پچھلی صورت میں آپ کو بتایا تھا نا ایمان ایک کردار ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کے کان ہیں, اس کا دل ہے, اس کا دماغ ہے. ایمان کھاتا بھی ہے, ایمان بولتا بھی ہے, ایمان سوتا بھی ہے. ایمان کبھی موٹا ہو جاتا ہے, کبھی پتلا ہو جاتا ہے, کبھی ایسے لگتا ہے کہ فرشتے دکھ رہے ہیں, اور کبھی نماز بھی بوجھل پڑتی ہے. ایمان ایک پوری زندہ حقیقت ہے. غافر الذنب کا وعدہ اس بندے کے لیے جو ایمان کے ساتھ جڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے ہی رہتے ہیں. اور آپ ذرا بھی شاید کو لے کے دیکھے اس موقع پہ جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں, مکی دور کا آخری دور. زبانی تشدد, کلامی تشدد, جسمانی دین سے روکنے کی ہر ممکن کوشش, پرسیکویشن, فتنوں پہ فتنے, بحثیں, الزام, تانے, غلاموں کو سزائیں, نبی کے قتل کی سازشیں. بابی نبی معید اللہ کے نبی کی گردن میں کپڑا ڈال رہے نماز کی حالت میں, اور آپ کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں, اور ابو بکر صدیق آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر گر گئے. ظالموں نے ابو بکر کو بھی مارنا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہا تقتلون رجلن این یقول ربی اللہ. انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے یہ جملے مرد مومن کی زبان سے. یہی جملے ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلے, یہی جملے مومن کی صورت سے نکلے یعنی حضرت موسیٰ کے دور کے مومن, اور یہی جملے ہر دور کے مومن کی زبان سے نکلیں گے, ہر دور کے صدیق کی زبان سے نکلیں گے جو حق کے آغاز میں کوششیں کرتے ہیں. لوگوں عیب بتاؤ, لوگوں وجہ بتاؤ, لوگوں کوئی نکلتی ہے وجہ؟ کوئی تمہیں تکلیف دینے کی کوئی عذر, کوئی حجت, کوئی تکلیف دکھتی ہے؟ اگر دکھتی ہے تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ تو غافر ذنب ہے, تم اپنے اوپر یہ معاملات نہ لو. اگر کوئی غلط کرے گا اللہ اس کو کبھی نہیں پنپنے دے گا. اندر سے کیڑا لگا ہوا پھل کبھی نہیں پکتا نا. یاد رکھیے کھوٹے دل کو اللہ کبھی بھی نہ تو اپنے لیے چنتا ہے نہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے, پہلے ہی جھڑ جاتے ہیں. شروع کی ایگزٹ ایک دو میں نکل جاتے ہیں, لیکن آپ جیسے لوگ جو الحمدللہ دو تہائی سے اوپر آ چکے, اب اگر جھڑیں گے نا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نہ کرے, برا نہ مانیے گا, آپ کے گھر والے وجہ نہیں ہیں, آپ کا ماحول وجہ نہیں ہے, یہ آپ ہیں. آپ ایمان کے اس مطلوبہ مقام پہ پہنچی نہیں جو دریاؤں کے رخ موڑ دے. آپ نے اپنے اندر وہ عزم کیا ہی نہیں, آپ کی آنکھوں میں لوگوں کو وہ ولولہ دکھائی نہیں, اور سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کہہ لیں کہ آپ ویک ہی بڑی ہیں, آپ کو اپنا حق ہی نہیں لینا آتا. جب آپ کو نہیں یقین کہ میں حق پہ ہوں تو دوسرا آپ کو کیسے کہے گا؟ دیکھیے کچھ لوگ بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں, ہر بندہ ان کو آگے لگا لیتا. ہمارے کلچر میں اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑی سدھی ہے, جو سنا سن لیتی ہے, بولتی نہیں. بہو تو لوگ لادی ہنسی چاہتے ہیں, گائے لے آئیں بس ایک اس کی جگہ, کچھ نہیں کرے گی. انتہائی بڑا عیب ہے کہ بندہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے, جس کو کہتے ہیں نا جس نے جدھر لگایا لگ پڑی. انتہائی کمزور شخصیت ہے. ایمان کی بنیاد پہ اللہ ایسے بندے کو پسند کرے گا, جنت دے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو قسم کے مومن ہوتے ہیں, ایک مضبوط کرجیس فارم یقین ڈیڈیکیشن, اور ایک ڈھیلا ڈھالا. کہ اللہ کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پسند, حالانکہ خیر پہ دونوں ہی ہیں. تو لہذا اللہ کی ذات کس طریقے سے یہ خوبصورت باتیں ہمیں بتا کے پہلے ہی درجے پہ اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اب سوچ لو, تم اپنے آپ کو دیکھ لو, اور اس کے بعد اب اگر غافر الذنب کے بعد ہم صرف اگلے لفظ پہ چلیں, وقابل التوب, اور توبہ قبول کرنے والا. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کبائر پہ توبہ ہے. ذنوب جو ہوتے ہیں یہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. خطرناک اس لیے بہت ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کی وجہ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو لہٰذا ہم اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگی ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, پھر ایک دم وہ بڑی ہو کے نکل آتی ہے. لیکن ذنوب کے بعد جو اگلا درجہ ہوتا ہے نا, یہ کبائر کا ہوتا ہے. جب چھوٹی بیماری کو آپ چھوٹی 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 کر کے پیچھے ڈالتے ہیں نا, تو ایک دن ہوتا ہے وہ کینسر کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. تو گناہ کی جب جھجھک ختم ہو جاتی ہے تو یہ پھر کبیرہ میں آتا ہے. اس کے لیے پھر توبہ کی ضرورت ہے. اب آپ محسوس کر رہے ہیں نا, پہلے درجے پہ خود بد ہو گیا, آٹومیشن ہے, خود بہت گناہ معاف جھڑ رہے ہیں. لیکن اب اگلے درجے پہ آ گئے ہیں نا, تو آپ پہلے توبہ کرو پھر معاف کروں گا. اور آپ اس صورت میں انتہائی خوبصورت آیتیں پڑھنے والے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے. میں نے پہلی دفعہ جب یہ آیتیں پڑھی نا, میں نے کہا اللہ توبہ کرنے والا تجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ تو فرشتوں کو دعاؤں میں لگا دیتا اس کے لیے, تو پھر توبہ کرنی پڑے گی. پچھلی زندگی کے کچھ گناہ سوچیں, کر چکے ہیں, بڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے, دوسروں کو پتہ ہے نہیں پتہ, توبہ کریں, توبہ نہ چھوڑیں. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ جب ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے, تو پھر بعض دفعہ ہم پچھلے گناہوں کو بالکل اس پہ معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیجئے, کئی علامتیں اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. ورنہ بعض کہتے ہیں کہ جب بندے کو اپنا گناہ یاد آتا رہتا ہے نا, تو اس کا مطلب کہ ابھی اس میں توبہ کرنے کی اور ضرورت ہے. لیکن جب بھول ہی جائے کہ ہاں پچھلی زندگی میں کیا کرتے تھے, تو یہ قسم کا سمٹم ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا. تو توبہ کس کے لیے؟ کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے. یقین رکھیے کہ اللہ نے ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دیے ہیں, صغیرہ بھی کر دیے ہیں. کیونکہ علیہ السلام یحدم ما قبلہ, اسلام گرا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے تھے. تو کیا یہ بات کسی غیر مسلم کے لیے صرف, کیا یہ کافروں کے لیے تھی آتے؟ نہیں, آج ایک مسلمان تائب ہو کے دل توڑ کے, اس کو نئے سرے سے جوڑ توڑ کر کے, اندر کو ایلفی لگا کے, کوئی پلاسٹر آف پیرس کے جوڑ لگا کے, ٹوٹا ہوا دل ندامت سے بھرا ہوا آنسوں کے کشکول بنا کے اللہ کے سامنے لاتا ہے, تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا. وقابل التوب, میں کروں گا قبول, میں جو ہوں ایسے معاف کر دوں گا کہ گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. اور توب اوب سے رجوع کرنا, پلٹنا, بار بار کہنا, چار چیزوں کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں. نمبر ایک, گناہ کو کبیخ سمجھتے ہوئے چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اب عادت ہی نہیں رہی, اب ہمت ہی نہیں رہی گناہ کی, نہیں, کبیخ سمجھتے ہوئے چھوڑو. دوسری بات, جو پچھلی زندگی میں ہوا اس پہ دل سے شرمسار, انجوائے نہ کریں, ہائے کیا دن تھے, کیسی شادیاں کرتے تھے, کیسے پہنتے تھے, کیا شاپنگ ہوتی تھی, نہیں, شرمندہ روئیں دل سے ندامت. تیسری شرط ہے کہ دوبارہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ. چوتھی بات ہے کہ پھر جہاں تک ممکن ہو انسان نئی زندگی میں نیکیاں کرے. جو بندہ اس طرح کام کرے گا اللہ اس کے لیے قابل توب ہے. دیکھیے, غافر اور قابل کے بیچ میں واؤ آ رہا ہے, عطف کی واؤ. یہ دو الگ صفتیں ہیں. توبہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے, لیکن جو چھوٹے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو ان کو توبہ کے بغیر بھی معاف کرتا ہے. دوسری بات یہ بھی بتائے گی, اللہ چاہے تو بڑے گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف کرتا ہے. اللہ چاہے تو ذنوب پہ بھی پکڑ کر لے, اس کی بات ہے. لیکن اگلے لفظ کے بیچ میں وہ نہیں آ رہی, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا. ہونا کیا چاہیے تھا ہماری سمجھ میں, کہ غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب وذی الطول. ایسے لگتا ہے نا, چار صفات ہے, لیکن نہیں, ایک وہ آ گئی پہلی دو صفتوں میں اور تیسری ہے شدید العقاب. یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ جب بندہ ڈھیٹ ہو جائے, جب بندہ گناہوں کو لائف سٹائل بنا کر جیے, شرم بھی ختم, حیا بھی ختم. پیچھے یاد ہے قلت الحیا, تین علامتیں لکھائی تھی قساوت قلبی کی, تو اس کی پہلی تھی قلت الحیا, حیا کی کمی. جانوروں والی حرکتیں انسان سڑکوں پہ کھڑا کرے, بسوں میں کرے, ٹرینوں میں کرے, اور اس کو حیا نہ آئے. دوسروں کے سامنے ایسے گندے کپڑے پہنے, اس کو حیا نہ آئے. غیبت کرے، دوسروں کے لیے بدگمان رہے، دین کا نام لے کر دوسروں پہ اس طرح الزام لگائے اور دوسروں کو اس سے روکے، یہ قلت الحیا ہے کا ایسے بندے کے لیے پھر اللہ شدید العقاب ہے کہ نہ اس نے چھوٹے گناہوں کو کچھ اہمیت دی، بڑے بڑے گناہ ہضم کر گیا، پر اب تو اس نے گناہوں کو بالکل اپنے لیے ایک سرٹیفیکیشن دے دی کہ بس میں نے کہاں جہنم میں جانا ہے. ایسا بندہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. شدید العقاب میں بڑی شدت ہے. پہلی دو آیتوں میں رحمت ملی تھی اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کی صفت رحمہ اتنی زیادہ ہے کہ کافروں کو بھی اس کی خبر ہو جائے تو وہ بھی جنت کی امید لگا لیں گے، لیکن اس کے غضب اور اس کے قہر کی کیفیت اتنی شدید ہے کہ اگر مومنوں کو پوری پتہ چل جائے تو وہ بھی کبھی جنت کی آس نہ لگائیں. اللہ جیسے خود مکمل ہے نا، اس کی ہر صفت اپنی جگہ مکمل ہے. یہ مت سوچے کہ 99 چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑ کے اللہ کی ذات بنی، 99 نیمز آف اللہ، نہیں، ہر صفت اپنی جگہ ایک مکمل مجسم ہے. میرا دل چاہتا ہے آپ ضرور سنیں اسماء الحسنیٰ کی سیریز کو، ایسے لگتا ہے کہ آج ہی ملاقات ہوئی ہے رب سے. آج تک تو صرف دور کی سلام دعا تھی. کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ دور دور سے جانتے ہیں، کوئی بات کرے کہتے ہیں ہاں اس کو میں جانتا ہوں، چار چھ باتیں میں اس کی پتہ ہوتی ہیں، وہاں رہتا ہے، ادھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی شادی جس سے ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل آپ کو موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ہی رہنے کا، آپ اس کے نیبر میں آ جاتے ہیں یا وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، پھر آپ کو جو پتہ چلتا ہے کیا وہ پہلا پتہ چلنا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو اب پتہ چلا کہ اس میں خوبیاں کیا، اور خدا ناستہ خامیاں تو پھر خامیاں بھی پتہ چلتی ہیں. ہم نے رب کو نہیں پہچانا، ہم دور سے دیکھے ہوئے، ہم ایک ڈسٹینس سے رب کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ، نہیں کہا، ضد طول کہنے کے بعد کہو لا الہ الا ہو. ضد طول میں طول طول سے ہے، فضل کو انعام کو کہتے ہیں، قدرت ہے اس کی، فضل بہت ہے، جا کے لے لو، اس کے پاس خزانے رکھے ہوئے ہیں، جا کے لے لو، نیکیوں کے موقع اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، لے لو، نمازیں پڑھو، اس کی عبادت کرو، اس کے حقوق پورے کرو، اس کے بندوں سے اچھا معاملہ رکھو، اللہ تعالیٰ دے گا، ہے وہی. نہ مانو اس کو چھوڑ دو، چاروں چیزوں کو اس کی چھوڑ دو، جاؤ ڈھونڈ لو کوئی رب، ابھی بتا دیتے ہیں کہ نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ ہوا، آپ کہتے تھے نہیں ملتا تو نہ ملے، اچھا چلو جاؤ پھر ادھر منہ کرو، آج دنیا میں تو منہ پھیر لو گے، لیکن یاد رکھو الیہ المصیر، آخری کھڑکی پھر اسی کے سامنے سے کھلے گی، پلٹ نہیں سکتے ادھر سے جا. میں سوچتی ہوں کہ انسان کتنا سیکھتا ہے اگر دونوں آنکھیں کھول کے جیے، اندر کی بھی اور باہر کی بھی. الیہ المصیر پڑھتے ہوئے پھر مثال یاد آ گئی کہ آپ نیکی کے سفر میں، آپ دیکھیے ایک بندہ ہدایت کا سفر شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس مجھے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، تھوڑا سا آگے گیا تھکنے لگتا ہے، کہتا پلٹ جاؤ، آپ پلٹیں گے تو اتنا پھر چل کے واپس آئیں گے. یہ ہے سٹریس نیکیوں کو چھوڑنے کے بعد جو آتا ہے زندگی میں، اتنے گہرے ڈپریشن میں بندے کو لے جاتا ہے، وہ تو ڈبکیاں کھاتا ہے جو گمراہیوں میں، ہر بیماری واپس آ جائے گی دیکھ لیجئے گا، ہر غم نیا ہو جائے گا دوبارہ، ہر آرزو بھی نہیں ہوگی کیونکہ اب اللہ نے آپ کو سزا دی ہے واپس جانے کی. کریں کیا، تھکنے لگے ہیں نا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، نیکیاں کرتے ہوئے تھک، سستالے میں ہی بیٹھ جائیں، پانی پیئیں، پنکھا چلے، ادھر دیکھے، ادھر دیکھے، ذرا پاؤں دبائیں، اپنے فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ صحت ہے، پھر چل پڑے. اللہ تو نہیں کہتا کہ ہم ہر وقت بھاگتے رہے نیکیوں میں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل. جو بہت تیز بھی بھاگتے ہیں نا، میں خود واک کرتے ہوئے کبھی کبھی بھاگنا چاہتی ہوں یا ایسے تیز چلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنا اسٹریس دیکھ رہی ہوتی ہوں میں کتنا بھاگوں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آہستہ چلنا پڑتا ہے. مسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کھلاڑی بھاگتے ہی رہے، وہ تیز ہوتے ہیں پھر ہلکے، پھر تیز پھر ہلکے ہوتے ہیں. نیکیوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے اٹس اوکے، اٹس ویری جینیئن، کبھی تیز کبھی آگے، کبھی آپ کو خالی روڈ مل رہے ہیں نیکیوں میں، آپ کہتے ہیں ساری نیکیاں میں ہی کر لوں، کبھی آپ کے حالات تنگ ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں بس میری گاڑی رینگتی رہے، بس اتنا بھی بہت ہے. جس وقت گھبرا کے آپ نے یو ٹرن لیا، تو وہی مثال لے لیں کہ آدھا سفر کر کے ارادہ ترک کر رہے ہیں تو اب واپس بھی تو جانا ہے نا، پھر ٹانگیں تھکنی ہیں لیکن وہ منزل کی طرف نہیں، ہر قدم منزل سے دور ٹلے جائے گا. تو الیہ المصیر اس کو یاد رکھو، آنا تو ادھر ہے نا، کدھر جاؤ گے؟ اس لفظ الیہ المصیر میں اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ بس تھوڑے دن اور رہ گئے، شاباش، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، ہمت، تھوڑے دن کی دوری ہے، تھوڑے دن کی کمی ہے، بس تمہارے لیے جو میں نے تیار کیا تمہیں خود نہیں پتا۔ اور الیہ المصیر میں آسی اور نافرمانوں کے لیے ڈانٹا۔ آنا تو ہے، آنے کی تو ضرورت پڑے گی، پھر لگ بتا جائے گا کہ کیا خرمستیاں کر کے آئے ہو۔ ساری کام اہم تھے اللہ کے کام کے سوا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں آج ہی سوچ لیں۔ اچھا، اب یہ آیت تو تھوڑا سا پوری ہو ہی گئی، خلاصے کے طور پہ ایک واقعہ سناتی ہوں، جس کو آپ بالکل حضرت عمر کے دور کا واقعہ نہیں، آج اپنے حالات کا واقعہ لے کے آئے۔ بالکل صحیح روایت سے حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے دور کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ شام کا ایک شخص تھا، حضرت عمر کا دوست بھی تھا، اور آپ نے اس کو اپنے پاس کام کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ کام اعلیٰ چیز پہ تھا۔ ایک دفعہ کوئی شخص ملک شام سے آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سنا اس کا کیا حال ہے، جیسے کسی سے پیار ہوتا ہے، دور کوئی رہتا ہے، ادھر سے آئے کہتے تھے فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ سناؤ بھائی اس کا کیا حال ہے، تو آنے والے شخص نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، برائیوں میں پڑ گیا، گانے بھی سنتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ جملے سن کے حضرت عمر کا دل دکھا، آف کورس دکھتا ہے، دل پہ رکھ کے پی گئے، کہنے لگے کہ جب تم واپس ملک شام جانے لگو گے نا تو مجھ سے مل کے جانا۔ ان کا ٹھیک ہے، جب ان کی روانگی کا وقت ہوا تو یہ آئے اور کہا کہ حضرت عمر اب میں جا رہا ہوں، کہنے لگے اچھا ٹھہر جو میں تمہیں خط دیتا ہوں، یہ اس کو دے دینا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلایا اور کہا لکھو من عمر ابن الخطابی الی فلان سلام علیکم، عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں کے لیے سلامتی ہو تم پر، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ یہ آیت لکھوا دی۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو کہا کہ یہ خط اس کو دینا، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہونے کہا کہ آؤ ہم اپنے اس بھائی کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب نے اس کے لیے دعا کی، کہا بس جاؤ گے نا تو اس کو یہ خط دے دینا۔ یہ شخص گیا اور ساتھ ہی اس نے ساری کہانی بھی سنا دی کہ عمر نے آپ کے لیے خط دیا اور آپ کے لیے دعا کی ہے۔ کہتے ہیں جو ہی اس شخص نے خط کھولا، پھر خط کا کھولنا کیا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی تھی، روتا جا رہا تھا اور خط کو پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا میں اتنے گناہوں میں پڑ گیا اور میرے اتنے اچھے دوست نے میرے لیے اتنا اچھا تحفہ بھیجا، گناہوں سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ حضرت عمر تک جب خبر پہنچی بعد میں کہ توبہ کی، خوش ہوئے اور کہنے لگے تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو، اسے سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرو، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تان و تشنی دیے، تیر برسانے لگو، وہ تو اپنی ضد پہ اور پکا ہوگا، ڈھیٹ ہو جائے گا اور اپنی عزت نفس کا مسوال بنا کر ہو سکتا ہے گمراہی کی طرف اور چلا جائے۔ آج ہیں ایسی دعوت کرنے والے اور ایسی تبلیغ، ایسی اصلاح، تو غافر الذنبی، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا آگے جانے کو، ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے بندہ کھول کے رکھ دے اپنا آپ اللہ کے آگے۔ تلاوت سنتے ہیں اس ایک آیت کی اور بس اپنے ظاہری باطنی گناہوں پہ معافی مانگیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔
ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے آپ سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہی لوگ جو کافر ہوئے۔ وجہ پتہ چل گئی، جھگڑتے ہی وہ ہیں جن کے اپنے دلوں میں کفر ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا، بڑی شان کے ساتھ مختلف شہروں میں آنا جانا، مکہ والوں کے حال پہ ڈائریکٹ چوٹ ہے۔ بتایا شروع میں سورت کے آپ کو کہ یہ آیتیں کب اتر رہی تھی، کہ جب لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے، صحابہ کے لیے راستے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ یوجا دلو کا لفظ ہے، ما یوجا دلو فی آیات اللہ، کیا پتہ چلا کہ اس آیت نے جدال فی القرآن کو کفر کہا۔ اللہ زینہ کفر کن کو کہا؟ جو قرآن کی باتوں میں لڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجدال فی القرآن کفر، کہ قرآن کے معاملات میں، یعنی بعض لڑنے والے قرآن میں کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے دو لوگوں کی آواز سنی، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ آپ غضب ناک ہوئے، باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھیں۔ لوگ جھگڑتے ہیں، آج کے دور میں تو نہیں جھگڑتے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور یہاں جھگڑنے سے مراد ہے کج بحثیاں، مین میک نکالنا، آگے سے پیچھے سے بات لے کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتوں کو کوٹ کرنا، ایسے طریقے سے آیتوں کی تفسیر کرنا کہ شک اور شبہ آ جائے۔ وہ چیزیں جو اتنی صدیوں میں متفق تھیں، آج کے دور میں خواہشوں کے نام پہ ان کو اس طرح کا پیش کر دینا کہ نہیں شاید یہ جائز ہے، اصل بات کو بدل دینا۔ آپ کی بات کو کوئی بدل کے پیش کرے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پتہ لگ جائے بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے کبھی بات نہ کروں، اس نے میری بات ایسے کر کے آگے پیش کی، یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ تو آپ سوچئے جب لوگ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے نظریات کو ویریفائی کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ کی ذات کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ کہا یہ مکہ والے کس کھیت کی مولی ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ کذبت قبلہم قوم نوحہم والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد، یعنی تم نئے نہیں ہو، یہ تو حق کی پہچان ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ آیا، حضرت نوح کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا، اور 950 سال تک وہ ان مشکلات کے آگے جمے رہے، ڈٹے رہے۔ والاحزاب من بعدہم، دوسرے گروہ، پچھلے انبیاء جو ان کے بعد آئے، کیا کیا تھا لڑنے والوں نے؟ وہمت کل امت برسولہم، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق، کیا؟ لیاخذوہ، کہ اس کو گرفتار کر لیں۔ وجادلوا بالباطل، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ ناحق۔ کیا وجہ ہوتی ہے جھگڑنے کی؟ گول کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے، لیدخلوا به الحق، تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے سے حق کو۔ یہ ہے اس آیت کا کریم پوائنٹ۔ یدخذوا کا لفظ ہے نا، یہ دخزن سے ہے، دال ہا دوات۔ دخذا کہتے ہیں کسی چیز کو دبانا۔ کبھی آپ نے سپرنگ کو دبایا ہوگا نا، یا کوئی چیز ہو بڑی، آپ چھوٹی سی چیز میں ڈالیں، ایک طرف سے دباتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ یہاں دخزن سے مراد کیا ہے کہ حق لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگ حق کو یوں دبانا چاہتے ہیں، یوں دبانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حق کو دبانے کے لیے جتنی کوشش لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، حق کو پھیلانے والے اس کے آگے سینہ سپر ہو جاتے ہیں یا سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں نا، تو وہ حق کو دبا نہیں پاتے۔ اور جب لوگ حق کے لیے کام نہ کریں، حق کا دفاع نہ کریں، اور دبانے والے دبائیں، تو پھر حق وقتی طور پہ دب جاتا ہے، اس کے لیے پھر جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حق والے حق کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے نا، تو دوسرے لوگ آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ تو دبانے والے ہوتے ہیں، فَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس میں نے پکڑ لیا ان کو، پھر کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ کسی کو جبرائیل کے پر سے ختم کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے میکائیل کے ذریعے سے، بارشوں کے ذریعے ختم کر دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ جب کوئی نہیں کھڑا ہوتا رسولوں کی مدد کے لیے، تو اللہ اکیلا کافی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کو دبنے نہیں دے گا۔ دیکھیں ہم اپنے اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے رائٹس کے لیے سٹرگل کرتا ہے، تو اسلام اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، تم میرے حق کے لیے سٹینڈ لو، میں تمہاری پیچھے کمر ٹھوکوں گا، فکر نہ کرو، سٹینڈ اپ، بس کھڑے رہو، تم جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، باقی کام میرا. اور جب بندے کے ہاتھ کانپتے ہیں، جب بندے کی کمر تھکتی ہے، تو اللہ کہتے پیچھے ہو جاؤ، اب آؤ اوپر والو. جب فرش والے اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے نا، تو عرش والے آ جاتے ہیں. اگلی آیتیں ابھی سیکھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. فرمایا وَقَسَ عَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح واجب ہو گیا، چشمہ ہو گیا رب کا فیصلہ، کیا کہ کفار وہی تو دوزخی ہیں. یہ ہے انجام حق کے لیے سٹینڈ نہ لینے کا، اور حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. ہے آج کوئی ابو جہل، کوئی عتبہ شیبہ، کوئی فرعون نمرود، کسی کا کوئی غلبہ دکھتا ہے؟ نبیوں کا مشن ہی زندہ رہا. ہر دور میں لوگ حق کے راستے میں جو روڑے کھڑے کرتے ہیں نا، یہ شروع کے دن ہوتے ہیں، سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے. ایک چھوٹی سی لائٹ چلتی ہے نا، تو سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے. یاد رکھیے، جب بھی کہیں بھی حق پنپنا چاہتا ہے نا، تو آپ امیجینیشن میں لائیں کہ بیج زمین میں سے کمپل کی طرح پھوٹ رہا ہے، کتنی زور لگاتا ہے. آپ ذرا مٹی کو باہر لے کے جائیں اور اس کے اندر انگلی ڈالیں، انگلی نہیں جاتی آپ کی، لیکن آپ وہاں روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، کچھ نہیں. اور ایک دن جب آپ گزرتے ہیں تو وہاں چھوٹی سی کمپل ہے، اس کمپل کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو مسل جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی کمپل کو زمین سے نکلواتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ کمپل مٹی میں سے کیسے سر اٹھاتی ہے؟ حوصلے کی بنیاد، عزم، ڈیڈیکیشن، یقین ہے حق کا. جو لوگ حق کو دباتے ہیں نا، تو حق ابھرے گا کن سے؟ ان لوگوں کے ذریعے ابھرے گا جن کو یقین ہے کہ یہ حق ہے. اور یقین والے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے تو اس کے اوپر اور مٹی ڈال دیں گے کہ اس کمپل کو اندر ہی بند کر دو. اللہ کہتے ہیں کہ ہر رسول کے ساتھ قوموں نے ارادہ کیا کہ پکڑ لیں اس کو، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ نا حق، تاکہ حق کو جھٹلا دے. لیکن اللہ نے کیا فیصلہ دیا کہ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ کل کے انجام نہیں ہے، یہ قیامت تک کی حق اور باطل کی جنگ کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے. انبیاء کرام نے جو کام زیادہ سے زیادہ کیا نا، وہ یہی کیا کہ قیامت کے دن میں جو کچھ ہونا ہے نا، وہ دنیا میں لا کے دکھا دیا. کل بھی یہی ہونا ہے. اصل دیکھا جائے نا، اس پوری دنیا میں دو ہی لڑائیاں ہیں، حق اور باطل کی. ایک طرف حق پھیلانے والے، ایک طرف باطل پھیلانے والے. ایک طرف حق کے پروموٹر، ایک طرف باطل کے پروموٹر. ایک طرف اس کی برائی، ایک طرف اس کی خوبی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقت کلیمت و ربی کا ثابت ہو گئی، سینٹینس پروناؤنس ہو گیا، صرف عمل درآمد باقی ہے، فیصلہ ہو گیا، اب صرف اس پہ کام ہونا ہے. اور وہ کیا کہ یہ سارے نشکرے، سارے کافر آگ میں گریں گے. اور کون حق والوں کی مدد کرے گا؟ الذین یحملون العرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو. اور ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، اور جو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے نام کے ساتھ. ویومنون بہ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون للذین آمنوا. پھر ہماری بات آ گئی، اور وہ استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ آپ بریکٹ میں کر لیں، یہ فرشتوں کی دعا ہے. ربنا وسعت کل شیء رحما، کہتے ہیں ہمارے رب، تو تو گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علمن علم سے. اللہ تجھے تو ہر ایک کا پتہ ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تجھے سب کے گناہوں کا بھی پتہ ہے. کر کیا؟ فاغفر للذین تابوا، بس ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی. سب کے لیے نہیں معافیاں مانگ رہے کہ سارے گناہگاروں کو معاف کر دے، نہیں، جو خود توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کے پانی سے نہاتے ہیں، جو رات دن نیکیاں کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کا میل اتر ہی جائے. اور کون؟ وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جنہوں نے کفر سے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستوں کی. کرنا کیا؟ وقهم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو عذاب جہنم سے. ربنا وادخلهم، اگلی دعا، اور اللہ ان کو داخل فرما جنات عدن التی وعدتہم، ان کو ان سدا بہار باغوں میں اور ان جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تھے گناہگار لیکن کوئی بات نہیں، تیرے راستے کے راہی تھے، تو اپنے وعدوں کو غلط نہیں کرتا، تو ان کو ڈال دے، صرف ان کو نہیں. ومن صلح من آبائهم، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین میں سے. وازواجهم، اور ان کے جوڑوں میں سے، یعنی بیویاں یا شوہر. وذریاتهم، اور ان کی اولادوں سے بھی. اللہ تو کر دے ایسا، کیونکہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. غالب ہے کہ پکڑ لے ان کو، لیکن حکمت کے ساتھ معاملے کرتا ہے، ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنتوں میں بھیج دے. بس اتنی دعائیں نہیں. وقہم السیئات، اور بچا لے ان کو سزاؤں سے، برائیوں سے. دنیا میں برائیوں سے بچا لے، آخرت میں سزاؤں سے بچا لینا. کیونکہ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته، اور جس کو تو بچا لے برائیوں سے، سزاؤں سے اس دن، تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس کے حال پر. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے اصل کامیابی، بڑی کامیابی. آپ کو زندگی میں کس کس نے دعائیں دی ہوں گی؟ آپ کی ماؤں نے، نانیوں نے، نانا نے، استادوں نے، آپ کے دوستوں نے، ساتھیوں نے. یہ بتائیے کہ اتنی پیاری دعا کبھی آپ کو کسی نے دی جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کر رہے ہیں. کس کو ملے گی یہ دعا؟ تابو، توبہ کر لیں، قابل توب. صرف توبہ کر کے سو جائیں؟ نہیں. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اللہ کے راستوں پہ چلتے رہو. یہ نہیں کہ توبہ کر کے پھر چلے جاؤ کفر پہ، چلو پھر توبہ کر لوں گا. نہیں، اب تمہاری زندگی میں چینج دکھلنا چاہیے، اب بھاگو اللہ کے راستوں کی طرف. بس یہ دو کام کر لیں اور اتنی دعائیں لے لیں. اور کون کر رہے ہیں دعائیں؟ فرشتے. اور فرشتے کون سے؟ عرش والے. تھوڑی سی بات کرتی ہوں فرشتوں پہ. جیسے انسانوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، جیسے نبیوں میں، پھر صدیقوں میں، شہداء میں، اس طرح انبیاء کے تین درجے ہوتے ہیں. وہ فرشتے جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا، جو ہمارے دنیا کے کام کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں طبقہ اسفل، سب سے نچلے درجے کے فرشتے. دنیا سے قریب جو ہوتا ہے وہ اسفل ہی ہو جاتا ہے، یعنی نچلے درجے کے فرشتے. پھر اس کے بعد جو فرشتے آسمانوں کا نظام چلا رہے ہیں، مثلا بارش، پانی، ہوائیں اور شیطانوں کو بھگانے کا کام کرتے ہیں، ان فرشتوں کو کہتے ہیں ملائکۃ الاعلیٰ، یہ دوسرے درجے کے ہیں. اور سب سے ٹاپ موسٹ فرشتے جو ہے نا، وہ ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن آٹھ ہوں گے، اس وقت چار ہیں، قیامت کے دن آٹھ ہوں گے اور وہ لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکیوں کے سفر پہ کیوں تھکتے ہو؟ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تم کیوں پلٹتے ہو؟ تھوڑا سا ریسٹ کر لو، کیوں گھبرا گئے ہو مشکلات کے ہجوم سے؟ ٹریفک بلاک ہو گیا، پلٹنا نہیں، کھڑے رہو، شام تک کھڑے رہو، کہیں نہ کہیں موقع بن جائے گا، پھر نیکیوں کے سفر پہ چل پڑو گے. ایک دفعہ ایگزٹ لے لیا، پھر کبھی واپس نہیں آؤ گے. فرشتوں کی دعائیں چھوٹی بات ہے، اور انسان دعا کریں پتہ نہیں قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور جب فرشتے دعا کریں گے تو پھر بتائیں جن کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ جب ہمارے گناہ ہے نا، تو فرشتوں کے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو، ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنی تسلی کی ہیں. اللہ نے فرشتوں کو آپ کی دعاؤں کے لیے لگا دیا. یہ آیتیں جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی، مجھے ایسے لگا کہ میں کھل کے رہ گئی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس دعا کا ایک اور حدیث کے ساتھ بھی موازنہ کر کے دیکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی کہ آج یہاں نہیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرنا، تو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، تو ان کے لیے بھی وہی چیز کرنا. ہم تو کبھی کبھی اس لالچ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا دوسرے کے لیے، کہ اللہ فلاں کے بھائی کو صحت دے دے. اصل میں لالچ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہوگا اللہ اس کے بھی بھائی کو صحت دے دے، اللہ فلاں کے بچے کو ہدایت دے دے، تاکہ فرشتہ کہ اللہ اس کے بچے کو بھی دے. آپ بتائیں فرشتوں کو کیا لالچ ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ خیر خواہی محبت جہاں کچھ نہ کسی کو دے سکے وہاں اس کو دعائیں دیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، اس حال میں کہ واقعی وہ بندہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے کسی نہ کسی مشکل سے بچ جائے، کسی نہ کسی پریشانی سے بچ جائے. اور یہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے نا، ان کو قروا کہتے ہیں، قاف را واو اور کھڑی زبر ہے، ملتے ہوئے نام ہے. افضل الملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں. سوچیے ذرا، کسی بھی دنیا کے بادشاہ کا سوچیں، بالکل اس کے دربار کے یا اس کے پرائیویٹ روم کے اندر قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم نے تو وہ سسٹم دیکھا ہی نہیں ہے نا جو ہمیں بادشاہوں کے دور میں دیکھ سکتے ہیں. ہر بندے کی اپروچ تھوڑی ہوتی ہے ہر جگہ. عرش والے فرشتے رب کے قریب ہیں، تو لینی ہے یہ دعائیں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں. اور یہاں یہ جو بات ہے نا کہ ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں سے ملائیں گے، تو اس کو آپ اس طرح سوچیں، آپ ایک امیجینیشن میں لائیں کہ کسی بھی ملک کا کوئی بہت بڑا ہے، کوئی بھی، وٹ ایور، کوئی بھی ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اس کی VVIP لانچ میں اس کی بکنگ ہے، اور یعنی وہ جہاز کے سب سے اگلے درجے میں بیٹھا ہے. جہاز کے عملے کو پتہ چلتا ہے کہ اس جہاز میں اس کے رشتہ داروں میں بھی کوئی بیٹھا ہے جو پیچھے اکانومی میں بیٹھا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو بھی آگے لے آؤ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تو جا رہے ہیں امریکہ اور ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے افریقہ کے کسی اور جہاز میں، تو ان کو پکڑ کے ادھر لے آئیں. نہیں لاتے نا. یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. دعا کریں صلح میں آ جائیں بچے، صلح میں آ جائیں بھائی بہن، بیویاں، شوہر، کہ کچھ قابلیت ہوگی، جنت کی راہی ہیں، نیچے تھے، اللہ پکڑ کے اوپر لے آئے گا. الحقنا بہم، اللہ ملا دے گا. جنت وہ کیسی جنت ہے جہاں جا کے پتہ چلے بچے آئے ہی نہیں؟ وہ کیسی جنت ہے جہاں جا کے پتہ چلے شوہر تو آئے ہی نہیں، بہن تو آئے ہی نہیں، بھائی تو آئے ہی نہیں، خالہ تو آئے ہی نہیں، پھپھو تو آئے ہی نہیں؟ کیا لگے گی وہ جنت؟ اللہ گھیر گھار کے لے آئے گا. اس کے لیے پھر اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا کریڈٹ رکھیے. کبھی آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے لیے بھی رکھ لوں، شاید کسی اور کو بھی ضرورت پڑ جائے گی، دوں گی. مت آخری درجے کی نیکیاں کریں کہ بس جمع توڑ کر کے بس میں جنت کے دروازے میں پہنچ جاؤں اور ہنس کے دکھاتی رہوں گی اور اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. اپنی خالہ کے لیے بھی نیکیاں لے کے جائیں، اپنے ماموں کے لیے بھی لے کے جائیں، اپنی ساس کے لیے بھی لے کے جائیں، اپنے سسر کے لیے بھی لے کے جائیں. آپ کیوں اللہ سے آخری معاملے کی بات کرتے ہیں؟ نیکیوں کے معاملے میں ملینیرین بنے، ورنہ یاد رکھیے کہ سب ضائع ہو جائے گا. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اس آیت کو بھی اندر کی آنکھ کھول کے سنیے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے بھی زیادہ جو تمہیں اپنے آپ سے ہے. یاد ہے تم کو وہ وقت جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم نہ شکریہ کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے. جہنمیوں کو کہا جائے گا. دنیا میں کچھ لوگوں کو جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، ان کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں تھینک یو، مجھے نہیں کچھ کو. قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں مستیاں کر کے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تم سے کتنا ناراض ہے؟ اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں آپ کو ساری آیت سمجھ آ جائے گی. اور جو لفظ ہے مقت، مقت کہتے ہیں غصے کا وہ درجہ جب بندہ غصے کی وجہ سے دوسرے سے بات بھی نہ کرنا چاہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ تم سے کلام بھی نہیں کروں گی. غضب بھی عربی کا لفظ ہے، غصہ بھی عربی کا لفظ ہے، سخت بھی عربی کا لفظ ہے. یہ سارے 6-7 لفظ آپ مترادفات القرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مقت جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا درجہ ہوتا ہے کہ بیزاری کی بیزاری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اور ان کو اپنے اوپر اتنا غصہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تمہیں پتہ ہے جس وقت تمہیں دین کی دعوت دی جاتی تھی، جب تمہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور تم نہ شکریہ کر رہے تھے، تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ تم پہ غصہ آ رہا تھا. پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں. یہ ہے مقتکم. کبھی آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آتا ہے، آپ خوب بولتے ہیں، ڈانٹ لیتے ہیں، تھپڑ بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ وقت یاد کریں جب آپ کہتے ہیں میں تم سے کلام نہیں کروں گی. کبھی کسی نے آپ سے ترک کلام کیا؟ پرسنل بات ہے، خود ہی سوچ لے. میرا خیال ہے اگر شوہر بات نہ کرے تو ایک رات نہیں گزار سکتا انسان، ویسے کون رات کو باتیں کرتا ہے. لیکن یہ پتا ہو نا کہ کوئی ناراض ہو کے نہیں بول رہا، تو میرا نہیں خیال کہ بندے کو چین آئے. کبھی سوچئے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اس جملے کو لکھیں اپنے نوٹس میں اور خود سے جا کے پوچھئے کس کس وقت اللہ کو مجھ پہ اتنا غصہ آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بیزار ہو. دنیا میں اس کے کچھ سمٹمز ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے. کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مقت کی کیفیت میں؟ نمبر ایک، جب نیکیاں کرنے کو دل نہ چاہے. نمبر دو، جب گناہوں پر افسوس نہ ہو. نمبر تین، جب خود کو بدلنے کو دل نہ چاہے. نمبر چار، جب قربانی دینے کو دل نہ چاہے. تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے بیزار ہو گیا اس وقت. اس نے آپ کو آپ کے حال پہ رکھا ہے کہ پڑے رہو جو تم کرنا چاہو. وہاں جا کے پوچھوں گا. لوگ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جی، ایسے ہی تم لوگوں نے زندگی مشکل کی بھی اپنی، یہ لمقت اللہ ہی کی علامت ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، نہ نفے کی اس کو پہچان، نہ نقصان کی پہچان. دور دور سے ہر چیز سمجھ آتی ہے، جب وہ چیز قریب آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی. ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوسے، روئے، تڑپے، پریشان ہو کہ اللہ میں ایسی بری ہوں. اب دیکھیے کہ ہم نے پیچھے فرشتوں کی بات پڑھی ہے، ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اب کورس پورا جو کرنا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جو عرشیوں کو فرشیوں سے ملاتا ہے. اسی تعلق سے عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے آپ سے، اور یہی تعلق ایک فرش والے بندے کا اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. ہم نہ کسی آگ میں کود پڑیں، ہمارے لیے نہیں ہوگی ٹھنڈی، سوچ کے فیصلے کریں. وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی. ہم جب اللہ کے معاملے میں نان سیریس ہوتے ہیں نا، اور ہم دنیاوی معاملات پہ قیاس کرنے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ساری باتیں پیچھے لے جاتا ہے. ایسے لوگ وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ اب ذرا اگلے جملے میں اس مضمون کو مزید سمجھتے ہیں. قالو، وہ کہیں گے، فوراً سوچ لیجئے کون، جن پہ اللہ ناراض ہے، جن کو آج اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، غصے میں خود کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، میں نے ایسے کیوں کیا، میں نے یہاں گاڑی کیوں کھڑی کی، میں کیوں اس وقت گھر سے نکلی، میں نے کیوں ضد کی شوہر سے. یعنی بعض غلطیاں ایسی ہیں، قیامت کے دن واقعی بندہ اپنے ہاتھوں کو کھائے گا. سورت فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ یوم یعود الظالم علی یدیہ، ظالم اپنی انگلیاں چبائے گا. دنیا میں کوئی بہت پریشان ہو تو آپ دیکھیں ناخن چبانے لگتا ہے. ایسے وقت میں وہ بندہ تڑپ کے کہے گا ربنا مت نسنتین واحیتنا اثنتین. وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا. یہ کون سی دو موتیں اور دو زندگیاں تھیں؟ دیکھیے ایک زندگی اور موت تو میں دنیا میں دکھتی ہے نا، یعنی میں اس وقت زندہ ہوں، یہ میری ایک زندگی ہے، اور ایک موت مجھے انشاءاللہ آئے گی، یہ میری ایک موت ہے. یہ دوسری زندگی اور دوسری موت کیا ہے؟ تو دوسری زندگی تو وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی، اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ایمان ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنت میں اور جہنم میں پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانوں پہ، تو موت کو ایک چت قبرے میڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، تو موت تو نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آواز لگے گی جنت میں کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں. اس کو سن کے اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہے تو جنتی مر جاتے ہیں، اور جب یہ پکار جہنم میں لگے گی تو جہنمی اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے. تو وہاں تو کوئی موت نہیں، تو پھر یہ دوسری موت کون سی ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے تین چیزیں سمجھ آ رہی ہے، صرف ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ پہلی موت کون سی ہے. تو موت کون سی ہے؟ پیچھے چلیے، ہم جب دنیا میں نہیں تھے تو ہم آدم علیہ السلام کی روپشت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کی۔ سورۃ الاعراف میں اب پڑھ چکے ہیں کہ وعدہ الست لیا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا تھا، شعور تھا۔ آدم کا قصہ سن چکے ہیں، حضرت داؤد کا قصہ آپ وہاں کا سن چکے ہیں، ہماری روحوں میں آپس میں جان پہچان تھی، ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لے کر ہمیں پھر سلا دیا تھا۔ وہ سلانا جو تھا نا، وہ پہلی موت تھی۔ بات واضح؟ ہماری روحوں سے وعدہ لے کر اللہ نے جو سلایا تھا نا، وہ موت تھی۔ تو آپ سمجھیں کہ موت میں سے زندگی پھوٹ رہی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں غموں میں خوشیاں نہیں نکلیں گی؟ آپ کیسے کہتے ہیں تنگیوں میں آسانیاں نہیں نکلیں گی؟ فطرت کا اصول ہے، درد کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ خوشگوار حالات میں سے خوشگوار حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو بچوں کو عقل آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ حالات کیوں ایسے ہوں، ہم تو بڑے سکون سے بیٹھے تھے۔ اس لیے کہ اللہ آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، ورنہ تو کوئی کمپل زمین پھاڑ کے نکلے۔ جتنا زمین کے اندر سکون سے ایک بیج ہو سکتا ہے، کیا باہر ہوگا؟ کسی کے روندے جانے کا فکر نہیں، کسی کے کیڑے کے کھانے کا فکر نہیں، کتنے ہاتھ آگے بڑھ کے اس کمپل کو کھینچیں گے، لیکن زندگی جو ہے وہ مشکلات سے نکلتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقاف، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عام حالات میں ہم اپنی وہ خوبیاں پہچان ہی نہیں پاتے جو غموں کے بلاسٹ میں ہماری نکلتی ہیں۔ زلزلوں کے بعد بعض دفعہ معدنیات پھوٹتی ہیں، سونا نکل آتا زمین سے، چاندی نکل آتی۔ اس طرح غموں کے اور حالات کے تھپیڑوں میں سے جو خیر نکلتی ہے نا، وہ ایک نئی زندگی ہے۔ اللہ تو نے دو دفعہ زندگی دی، تو نے دو دفعہ مارا، آج کیا کر رہے ذرا دیکھیے۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ ساری زندگی ہوش نہ آئی، آج یقین آ گیا کہ ہاں اللہ واقعی آئی تھنک وی وا سنر، میرا خیال ہے کہ میں کچھ گناہ کر ہی رہی ہوں۔ فہل الہ خروج من سبیل، تو کیا بتا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راستہ ہے؟ سوچئے ذرا، آخر میں کہاں سے مانگنا پڑا جس ذات کو مانا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو جواب دیں گے یہ سنیے گا۔ خود اپنی تفسیر کرنے والی آیتیں، ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ تعالی اکیلے کو، تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر، تم انکار کر دیتے تھے۔ یہ وجہ تھی تمہاری ان غلط کاموں کی، کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو کفر کر دیتے تھے۔ وائیں یشرک بھی تؤمنو، اور اگر شریک بنایا جاتا تھا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے تھے۔ یہی مسئلہ ہے نا آج ہمارا بھی، اللہ کے ساتھ شریک ہوں تو کہتے ہیں ہاتھ مضبوط ہے، کافی ہاتھ میں ہے، اور جبکہ صرف اللہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل۔ کف الحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم کا اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے، جو برتر اور بزرگ ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ علی ہے، وہ الکبیر ہے، اور اس کی قدرت کے مظاہرے دیکھنے تو آؤ دیکھو۔ ہو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تم کو اپنی آیتیں دکھاتا ہے۔ کبھی قرآن کی آیتیں، کبھی کائنات کی آیتیں، کبھی تقدیر کی آیتیں، کبھی تمہاری زندگی کے معاملات کی آیتیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ کون سے آسمان پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ کون سے وہاں سٹورز چل رہے ہیں؟ وہاں کون سی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ پانی آسمان سے آتا ہے، ہر فیصلہ اللہ سے آتا ہے۔ لیکن وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر صرف وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ تو میں ہی ہوں، پھر کریں کیا؟ کیسے توحید پختہ کریں؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین، تو بس دعا کرو، عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بہت برا لگے۔ سورۃ زمر میں ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ تھی عملی توحید کا بہت تذکرہ تھا، اب یہاں سورۃ مومن میں توحید فی دعا کا تذکرہ۔ دعا کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ دعا تو وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تو رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، دعا تو موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں مانگو اس سے، فد اللہ، صرف اس سے مانگ لیا، نہیں ابھی نہیں، مخلصین. اب اس لفظ مخلص کو دیکھ لیں، پیچھے سے کتنی دفعہ دیکھ رہے ہیں، سورت سوات، صفات، اور یہاں اب ہم خالم سوات کو نہیں دیکھیں گے، خلصا خلوص ہے نا، یہاں آج ہم دیکھیں گے مخ کو. الدعاء هو مخ العبادة، یہ ہے اب میرا اور آپ کا مخ. ادھر مخ کہتے ہیں برین کو، مغز کو، دماغ کو، بھیجے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا چاہتے ہو نا، تو تمہاری دعاؤں کے اندر وہ طاقت آ جائے کہ جو ناممکن کو ممکن کر دے. لوگوں پہ تکیہ کرنے والے کو تو اتنا یقین ہے کہ فلاں میری مدد کر سکتا ہے فلاں مشکل کے وقت میں، اس کو پکارو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو. پھر دیکھو کیسے مردوں میں جان پڑتی ہے، تمہاری کمزور ہڈیوں میں کتنی طاقت آتی ہے، تمہارا بیمار جسم کیسے صحت والا آتا ہے، کیسے مخالف جو ہیں وہ اپنے بنتے ہیں، کیسے رکاوٹیں جو ہیں وہ آسائشوں میں بدلتی ہیں. لیکن جس کے لیے بندے کے اعصاب چھن جاتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے مشکل توحید جو ہے نا، وہ توحید فل فی دعا ہے. بہت سارے لوگ شرک نہیں کر پاتے، لیکن دعا کے معاملے میں شرک کر دیتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کہاں پسند ہے کہ آپ صرف ایک اللہ سے مانگیں. وہ تو کہتے ہیں لات سے مانگو، منات سے مانگو، یوگ سے مانگو. کہتے تھے اتنوں سے مانگتے ہیں پھر نہیں ملتا، تو تم کہتے ہو بھلا اب ان کو بھی چھوڑ دیں مانگنا. یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ایک در کو کھٹکھٹاتا ہے، اس کے لیے باقی در بھی کھل جاتے ہیں.
لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفاضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے؟ آپ کی بریک ختم ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے واپس آ چکے ہوں گے. الحمدللہ. کیسی تھی آج آپ کی تفسیر؟ جی اللہ کا احسان ہے، بالکل خیریت سے ہوں. صرف خوبصورت تھی؟ کیا تھا آج کی تفسیر میں؟ ایک ایک آیت سیکھنے والی تھی نا. ہاں اچھا، سب سے اچھی بات کون سی لگی آج کی تفسیر میں سے؟ میرا بہت دل کر رہا ہے آپ کو کوئک سر ریکیپ کروا دوں اس کا، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہو جائے نہیں کیا. اللہ سے ڈر کر امید دونوں ہو رہی ہیں، اللہ سے ڈر اینڈ امید دونوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت عمل کے پوائنٹس ہیں. اور کیا چیز لگی ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، ذي الطول قابل التوب غافر الذنب اور ذی الطول. دعا کی اہمیت, جی اللہ کی صفات کو پڑھ کر سمجھ آیا آج کہ کون سی صفات اللہ کی ہمیں کیا کیا میسج دیتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے نام صرف سنتے ہیں, اور جیسے بریک میں بھی آپ لوگوں نے ان کو پلے کیا تھا نا, تو غور کیا کیجئے کیا میسج دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ کی ایک ایک صفت اس میں ایک نہیں ہے, بے شمار صفات ہیں. اور پھر اس کے بعد توبہ کرنے والوں کی خصوصیات ہیں, اور ان کے لیے کن کی دعائیں ہیں. مسلمان بھائی بہن کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے, فرشتوں کی. جی تو کیا فیلنگ ہوتی ہے جب فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ کوئی عام بات ہے, ایک ہمارا انسان ہوتے ہوئے جب کچھ دل ٹوٹتا ہے یا ہم پریشان ہوتے ہیں نا, تو ہم تھوڑا سا کوئی سنتے ہیں, کوئی بندہ یا انسان کوئی بھی جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں, بس ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں, تو ہم فوراً ان کی طرف لپکتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, فوراً جاتے ہیں ان کے لیے. حالانکہ اب وہ بھی نہیں پتا ان کی طرح کے انسان ہیں, اور جتنے وہ اللہ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہیں, ان کے قریب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہے نا. لیکن یہاں پر فرشتوں کی بات ہے, اور آپ نے بڑا فرشتے بھی وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں. مطلب فرشتوں کی بھی ہم نے تین اقسام پڑھی نا, کہ تین قسم کے فرشتے ہیں, اور کہاں کہاں پر ان کے کون کون سے کام ہیں, اور کون سے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا. کتنے فرشتے ہیں یہ آج, کتنے, اور جی اور قیامت والے دن کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے. جی سبحان اللہ. چلیے کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اپنے آج کے ریکیپ کو, تاکہ تھوڑا سا ہمارا لیسن ریویو ہو جائے سب. ہاں اچھا بتائیے کہ سورۃ المؤمن, اس سورت کو اور کیا کہتے ہیں, اس کا کیا نام ہے؟ اور غافر, الغافر ہے, اور توب ہے. جی اور اس کے علاوہ اس میں اور کتنی صورتیں آتی ہیں؟ ان کا ایک خاص نام ہے نا, کون سا نام ہے؟ حوامیم. اور ایک خوبصورتی کے لیے کون سا ایک خاص ورڈ ہم نے بولا تھا, استاد نے ہمیں تفسیر میں بتایا, کسی کو یاد ہے کیا کہتے ہیں ان حوامیم کو, کیا کہا جا رہا ہے؟ جی دیباج القرآن. دیباج کہا جاتا ہے نا, خوبصورتی کے لیے آتی ہے. اچھا چلیے یہ تو ہوگی بات ایک سائڈ کی. یہ بتائیے کہ پہلی آیت اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں, کیونکہ حامیم سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں, اس سے آگے کتنی صورتیں جو حامیم کے ساتھ, 7 صورتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ شروع ہونے والی صورتیں جو کس قسم کا انداز ہے کہ پرزور, جس میں ایک یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مکہ میں انتہائی پرزور حالات تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا ٹائم بھی تھا, تو جو کلام آہستہ آہستہ نازل ہوا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نا, اللہ کی طرف سے بہت سب صفات ہم نے ان شروع کی آیات میں تین سے چار آیات میں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر آیا ہے, آپ لکھیے سب سے پہلے جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہیں کون کون سی ہیں. غافر الذنب, ٹھیک ہے, اور کون سی ہے؟ قابل التوب, نیکسٹ, شدید العقاب, اور ذی الطول. جی غافر الذنب سے کیا مراد ہے؟ شدید العقاب, جی گناہ بخشنے والا نا, بہت زیادہ بخشنے والا, پھر قابل توب توبہ قبول کرنے والا, شدید العقاب سخت سزا دینے والا, ذی طول فضل کرنے والا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا اس بات سے سمجھ آئے کہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو, ذنب کا جو ہم نے لفظ پڑھا ہے وہ کون سے گناہ ہیں, عام ریگولر گناہ جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کو پتا ہوتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, یعنی مجھے اس کا سمجھ بھی ہے لیکن میں پھر بھی گناہ کرتی جا رہی ہوں, پھر کون سے ہیں؟ نہیں تو پھر کون سے ہیں؟ ذنوب کون سے گناہ ہیں؟ جو پتا بھی نہیں ہے. جی فائزہ, جو ہم کو پتا بھی نہیں چلتے اور ہم وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن گناہوں کا پتا چل جاتا ہے اور وہ کر رہے ہیں نا, وہ پھر چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. جن کا ہمیں پتا نہیں ہے, بالکل یہ وہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اتنی صفات ایک آیت میں جب آتی ہیں تو پھر کیا سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا. اور ورنہ تو گناہوں کے جو ہمارے اندر اثرات آتے ہیں تو ہم تو کچھ عجیب و غریب شخصیت بن جاتے ہیں نا, ہمارا دل کالے دھبوں سے بھر چکا ہوتا, ایمان کھوکھلا ہو جاتا, اور ہر چھوٹا گناہ دوسرے گناہ کو آسان کر دیتا ہے, گناہ کی کثرت طبیعت کو بوجھل کر دیتی ہے نا. تو لہٰذا یہ تو اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ وہ ہمیں پاک کرتا رہتا ہے, اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. یہ جو ذنوب ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن سے جھڑتے ہیں, اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں استاذہ نے تفسیر میں کچھ بتائے ہیں پوائنٹس کے کن کیفیات کی وجہ سے گناہ چڑھتے ہیں. کتنے ہم نے پوائنٹس دیکھے تھے اس کے بارے میں, وہ گناہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کن پانچ کیفیات سے جھڑ جاتے ہیں, کیا کرنے سے؟ نمبر ون, وضو کرنے سے. جی, اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عضو دھونے سے پہلے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں تو یہ وضو ہوتا ہے نا, وضو بھی کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ پر, اچھا انہوں نے کیا لکھا ہے, وضو کرنا, پانچ وقت کی نماز ادا کرنا, صدقہ نماز, اللہ کے خوف سے رونا, بیماریاں, دکھ تکلیف, بیماری تکلیف, نماز, اللہ کے خوف سے رونا, بیماری, دکھ اور پریشانی. نمبر ون, وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا اس جگہ کے گناہ چڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے ایک وقت سے اگلے وقت کی نماز کے درمیان کے گناہ چڑھتے ہیں, سے ہمیں پاک کرتی ہے. اللہ کے خوف سے رونے والا, جب بھی دل بھر آئے اور نماز پڑھ کے فارغ ہوں, کسی وقت اللہ کے ڈر سے اللہ کو یاد کر کے ضرور رویا کیجیے. گناہ جڑتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی تکلیف جیسے کانٹا چبھنا. ہاں, اور مجھے یہ بہت پیاری بات لگی ہے کہ انسان کے گناہ اس وقت بھی جھڑتے ہیں جب آپ ایک چیز رکھ کر دوسری جگہ بھول جاتے ہیں, اور پھر آپ پینک ہو کر وہ چیز دوسری جگہ سے ڈھونڈتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دفاع ہوتی ہے اور مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے نا, اور پھر اس کے بعد ہماری غلطی کیا ہوتی ہے جہاں پہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس ہوا کہ جب مل جاتی ہے تو دوسرے کا فوراً الزام ٹھہراتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا ہے, ہمارے ہر عمل میں نہ کہیں خامی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے کتنی رحمت کا باعث بنتے ہیں, کتنی رحمتیں اتارتے ہیں, ہمارے گناہوں کی معافیاں اس طریقے سے بھی ہمیں دیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا تھا آج سے پہلے یہ چیز سمجھ آتی ہے؟ سبحان اللہ, مجھے بہت اچھی یہ بات لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے رحیم ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم پھر بھی گناہوں میں ڈوبتے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت بھوک لائے پھرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کدھر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں رکھی, پھر الزام دوسرے کو ٹھہراتے رہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہوا. آگے چلتے ہیں, یہ دیکھیے کہ دوسری صفت پر بات کریں کہ وہ قابل توب, توبہ قبول کرنے والا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے گناہ تو دھل جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ صاف ہو گئے, اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگلا جو درجہ آتا ہے وہ بڑے گناہوں کا آتا ہے نا. بڑے گناہوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر گناہ ہوتا ہے ہمیں پتا بھی ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. کیسے کرنی چاہیے توبہ؟ شرمندگی کے ساتھ کرنی چاہیے، بالکل دل سے توبہ کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ اور پھر اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا دل سے ارادہ ہو، پھر نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، اور اگر فیل ہوتا ہے نا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو اپنی نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو معافی دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور پھر جو آگے فرشتوں کی ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے دعائیں کی ہیں، تو یہ کیا ہر بندے کے لیے دی ہوئی ہے یا ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے معافی؟ یس، معافی سب کے لیے ہے. جو انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ نے وہ سب کے لیے اوپن رکھا ہوا. یس، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں. توبہ تو وہ کرے گا نا جو مومن ہے، جس کو سمجھ آئے گی تو معافی بھی وہی مانگے گا جس کو سمجھ آئے گی، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ معافی نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے اوپن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کرتے ہیں، اور توبہ کے بعد دوبارہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کا یقین ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کی توفیق بھی خوش قسمتی سے ملتی ہے. بالکل، بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ شدید العقاب کس کے لیے؟ توبہ نہ کرنے والوں کے لیے. جب انسان گناہ کر کے ڈھیٹ ہو جائے، اس میں ملوث ہو جائے، اس کو گناہ لگے ہی نہ، جو گناہوں میں جی ڈوبا ہوا ہو، گناہوں میں آگے بڑھنے والوں کے لیے، گناہوں پر شرمندہ نہ ہونے والوں کے لیے، گناہوں کو لائف سٹائل بنانا، جی اپنی مرضی کے مطابق جینا، ہر چیز کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لینا، اور یہ کہنا کہ آج کل کا تو ماحول ہی ایسا ہے، یعنی موجودہ زندگی ایسی ہے، اس میں کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ سب جو تاویلات ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. ہم یہ تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ گناہ دھڑلے سے کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. تو اپنے ساتھ اس اللہ کی اس صفت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کمال کر. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے اور یہ بتائیے کہ اس آیت میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو جھگڑنے والے ہیں، کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں، اور جھگڑنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن پر، کیسے قرآن پر؟ قرآن پر جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات کا انکار، بالکل، اور قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن. ویری گڈ، الحمدللہ کہ کفر کرنے والے، نا شکر، قرآن کی آیات پر جھگڑنے والے. ٹھیک ہے، اور جھگڑے سے یہاں مراد ہے قرآن کے بارے میں بحث کرنا، ایسی تفاسیر کرنا جن سے شکوک اور شبہات پیدا ہوں، اور اس کے مفہوم کو بدل کر تبصرے کرنا. ٹھیک ہے، چلیے آیت نمبر 7-9 دیکھ لیتے ہیں کہ بہت خوبصورت یہ آیات ہیں جن میں ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. وہ بھی کون سے فرشتے؟ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں نا. اچھا بتائیے کہ اور وہ یہ دعائیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فرشتے یہ دعائیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، نیکیوں میں بھاگنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو توبہ ہے وہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. انسان بعض دفعہ کیا، عموماً اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کا بھی وقت نہیں ملتا، اور جو اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کو جب اللہ کی حقیقت، حق بات، قرآن کے حقائق سمجھ آتے ہیں نا، تو انسان چاہتا ہے کہ میں اب نیکیوں میں بھاگوں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکیوں میں بھاگنا چاہتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں میں بھاگنے کے لیے پھر وہ اپنے لیے نہیں کرتا، پھر وہ باقیوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے. ٹیم ورک کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا چاہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کئی دفعہ اس کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے دعائیں کرے. ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کو دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھاگتا ہے، پھر اس کے لیے اپنے لیے اس کو شرمندگی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لیے وہ وقت نہیں نکال سکتا جو وہ نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لا کر رکھ دیا کہ فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زمین پر اللہ کے لیے بھاگتا ہے، اللہ کے لیے آگے ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے فرشتے بھی رکھے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں. یہ اتنی پیاری آیات ہیں اور اتنا کچھ ان سے سمجھ آتی ہے. جن لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا، ان کے لیے حاملین عرش دعائیں کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ جو دعائیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیجئے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو فرشتوں کا ہمارے لیے ہر وقت مانگنے والا اپنا، اور اللہ تعالیٰ تو ان دعاؤں کو، فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، جو پرانی زندگی کے گناہ ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہو جاتے ہیں اور انسان کو ساری زندگی یاد آتے ہیں. ان گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیے اللہ سے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. چلیے، ایسا ہے کہ آیت نمبر 10-12، قیامت کے دن کفار کی کیفیات کیا ہوں گی اس کا تذکرہ ہے نا، کہ وہ بیزاری اور غصے کی حالت میں اپنی انگلیاں چبائیں گے اور خود کو کوسیں گے. تو کیا کہا جائے گا پھر، اگر اتنے بھیانک حالات میں انسان کھڑا ہوا ہے اور یہ جیسے کیفیت سامنے آتی ہے. اور سورت فرقان میں بھی ہم نے کچھ اس کی کیفیات پڑھی نا، یا لئی تنی اپنی انگلیاں انسان چبائے گا. تو کس بات پر اتنا غصہ ہے؟ ان کو یاد کرے گا، آخرت میں شرمندگی ہوگی. Point from Jama Khutba, she said مفہوم of روایت was right. Hand فرشتے left hand فرشتے کے گناہ نوٹ کرنے کے لیے روکتے ہیں جب تک کہ وہ رات کو سو جائے، پھر left hand والے فرشتے لکھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہر روز استغفار کر کے سوئیں. بالکل، ویسے بھی استغفار کرنی چاہیے رات کو سونے سے پہلے، کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کی دوبارہ آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، لیکن گناہوں کی معافی مانگ کر سونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث سے یہ بتایا بھی ہے، دعائیں بھی سکھائی ہیں جس میں یہ دعائیں آتی ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر سونا چاہیے. اور نہ صرف اپنے گناہوں کی بلکہ اپنے سے جو دوسروں کے دل دکھے یا میری زبان سے کوئی ایسی بات ہوگی ہو، بعض اوقات نہیں انسان کو پتا ہوتا بچوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، کسی کو ہماری وجہ سے کچھ تکلیف ہو گئی ہو، تو وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کے سونا چاہیے. جی بالکل، ہاں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بالکل یہ والی آیات. ٹھیک ہے، چلیے. اب مجھے آپ نے آیت کا جواب دیا کہ نہیں دیا، کہ اللہ قیامت کے دن کفار کی کیفیت کیا ہوگی. جی، اتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت جو غصہ، اللہ کا غضب اس وقت ہوتا تھا جب دنیا میں وہ نافرمانی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس غضب کو اس وقت سنبھال کر رکھتے تھے. تو ان کا جواب آگے سے کیا ہوگا، کہ کیا جواب دیں گے آگے سے؟ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس وقت اس کیفیت میں جب انسان کھڑا ہوگا اور حسرت کر رہا ہوگا، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ریکارڈ کریں گے؟ دو بار مارا، دو بار زندہ کیا. جی، دو بار بے جان کیا، دو بار جان بخشی. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے بے جان تھے، یعنی وعدہ الس کے، جو وعدہ الس ہم نے سورت آراف میں پڑھا تھا، اس کے بعد اللہ نے تمام روحوں کو سلا دیا، پھر دوبارہ پیدا کیا، پھر موت دی، اور پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ بتا دی تھی نا، کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اب فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر آگے کچھ نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. یہ کون سی نشانیاں؟ آخر میں کن نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا؟ آسمان سے بارش، کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اور پھر رزق کی بات کی ہے، یہاں بارش ہے، یہ نشانیوں سے سبق کون حاصل کرتا ہے؟ جو ان نشانیوں سے کون سبق حاصل کرتے ہیں؟ جو رجوع کرنے والے ہیں، جی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ جو رجوع کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت کو دیکھ کر بتائیے. رجوع کرنے والے اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، اسی کی عبادت، اسی کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ کا ریکیپ تو یہیں تک تھا. آپ کا ٹائم ہو گیا 1:32. ہمارے پاس آپ کی تجوید کی تلاوت بھی ہے سسٹر عطیہ کی، لیکن آپ کے لیے ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ بھی ہے. صرف 2-3 منٹس میں آپ کے لوں گی اور اس کے بعد پھر آپ اپنی تجوید سیشن کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. آج آپ کی بک نہیں ہو سکے گی. آپ کی کلاس کا بلاگ اپ گریڈ کیا گیا، ان فیکٹ نیا بنا سب، اور ناؤ ٹوڈے آنورڈز انشاءاللہ کلاس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا مٹیریل ہے آپ اپنے بلاگ پر ایزیلی اس کو دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے بیک اپ نوٹس لے سکتے ہیں، آن گوئنگ ایکٹیویٹی مٹیریل دیکھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی آپ کی اسائنمنٹس ہیں اگر وہ رہ گئی ہیں، ٹیسٹ رہ گئے ہیں، تو وہ وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ کے روٹ ورڈز، کلاس ریکارڈنگز، تجوید، گرامر سے ریلیٹڈ تمام مٹیریل آپ کا اس پر اپلوڈڈ ہے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کا ہے، آپ اس سے کام لیں گے. آپ کو جو بھی کلاس سے کرنٹ مٹیریل چاہیے ہوگا وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو دیکھیے اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا فیڈ بیک دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھیں گے اور ہر اسٹوڈنٹ ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں ان کا فیڈ بیک ضرور ملے. جی فرحانہ آپ ڈال دیجئے، دوبارہ یہ لنک دیجئے تاکہ سب اسٹوڈینٹس اپنے پاس اس کو سیو کریں. اور دوسری بات یہ، سیکنڈلی اپنے پاس اس کو نہ رکھیے. ٹھیک ہے. شیئر ود ادرز انشاءاللہ، سب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. اور یہ سب آپ کے کام ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. اور ابو آل اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر کچھ شیئر کریں تو پلیز ڈو سینڈ اس. ہاں ہم اس کو ضرور بلاگ پر ڈالیں گے اور آپ اس میں سب اپنا مٹیریل دیکھیں گے اور ابو آل فائدہ سب کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ کس کس نے دیکھا. آپ لوگوں نے لنک اوپن کیا، آپ سے لنک اوپن ہوا. سب سے نمبر 1 لکھ کر ٹائپ کیجئے. صبح چیک کیا تھا لیکن پہلے کا بلاگ اب آپ وہ اب ایکٹیو نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. آپ اس پر دیکھیں گے، اس پر کام کریں گے، اس پر آپ کی ہر چیز موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہمیں آپ سب کی ضرورت ہے، ٹیم ورک. ٹھیک ہے. آپ بھی اپنے اس میں شیئرنگ ڈالیے ضرور، اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ نا صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے کہا کہ کھانا بنانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. تو پھر کیا کیا کہ سب ایک ایک لکڑی لے کر آئے. جب لکڑیاں لے آئے، سب کو جمع کیا، تو پھر کھانا بنا. لیسن کیا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ ایک ایک کوشش کر کے لے کر آئے گا نا سامنے، تو کچھ بنے گا. جس طرح کھانا کھاتے وقت آپ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں استعمال کرتے ہیں نا، گو کہ ہر انگلی کا ایک پرپز ہے، لیکن آپ نوالا کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب 5 اکٹھی ہوتی ہیں تو نوالا منہ میں جاتا ہے نا. اسی طرح ہر ایک فائدے کے لیے بنا ہے، ہر ایک کی ایفرٹ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نہیں کر سکتا، سب کے لیے مفید اور مددگار بننا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ٹیم ورک اکٹھا مل کر کرتے ہیں. ٹیم ورک آلویز ریکوائرڈ ڈیڈیکیشن کوآرڈینیشن اینڈ یور اسکلس. تو جو جو صلاحیت ہے آپ آگے لے کر آئیے اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے, ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے پاس سیو کر لیجئے, آگے سب سے شیئر کیجئے, سب سے شیئر کیجئے. اور جس سے آپ کو پہلے علیحدہ روٹ ورڈز اور آپ کے ریکارڈنگز کہاں سے لیں, روٹ ورڈز کہاں سے لیں, آپ کو اسپیشل ای میل کی جاتی تھی, اب سب اس جگہ سے ملے گا آپ کو. آپ کلاس آرکائیوز میں چاہیے, وہاں پر پوری لسٹ ہے, ہر قسم کے نوٹس ہیں, تجوید کی ریکارڈنگ ہے, گرامر سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے, آپ کے روٹ ورڈز ہیں, آپ کی سمریز ہیں, آپ کے ریکیپس ہیں, سب آپ اس میں ڈالیں گے, آپ لے سکیں گے سب وہاں سے, ٹھیک ہے؟ تو جو بھی مس ہوا آپ وہاں سے اس کو کور کر لیجئے الحمدللہ. چلیے اب اس کو سیو کر لیجئے اپنے پاس اور چھوڑ دیجئے. فی الحال آپ کی تجوید کا ٹائم ہے, اپنی قرآن کھولیے اور سسرتیا کے ساتھ ہم اپنی تجوید سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب زدنی علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام, آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی الحمدللہ علی کل حال, تلاوت شروع کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما عزيز الغفار, قل هو نبأ عظيم. Thank you. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن